جو دور سے تشریف لائے ہیں، افسوس ہے کہ شاید جن علمی باتوں کی کشش میں وہ آئے ہیں وہ نہ ہو سکیں۔ ایک ضرورت پیش آ گئی اور آج صبح بعض دوستوں کا یہ خیال تھا کہ اس ضرورت کے موضوع پر بات کی جائے۔ رجب کا آغاز ہو گیا اور رمضان المبارک کے قریب ہونے کی وجہ سے بھی اس ضرورت کی طرف توجہ مبذول کرانا ضروری قرار پایا۔ مختلف اسباب اور وجوہ کی بنا پہ چند ہم خیال دوست اس بات پہ متفق ہوئے کہ ہم لوگوں کو ایک نظام تعلیم متعارف کرانا چاہیے۔ اور موجودہ تعلیم کا نظام وہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ مدارس میں تعلیمی نظام کا انحطاط ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے علم اور تعلیم سے دلچسپی ہو اور اس کا انکار کر سکے۔ دینی مدارس کی تمام تر مساعی کی قدر کرنے کے باوجود ہمارے ہاں کوئی 35 برس ہوتے ہیں کہ ہندوستان سے آیا ہوا سرمایہ یکے بعد دیگرے اس دنیا سے اٹھتا چلا گیا۔ وہ اہل علم جو دیوبند میں پڑھے تھے، وہ علماء جو مولانا احمد رضا خان صاحب کے حلقہ تدریس سے تعلق رکھتے تھے، وہ جو اہل تشیع کے بڑے افراد جن کا تعلق لکھنؤ سے تھا اور مختلف مدارس بھوپال، حیدرآباد اور بہت سے بعض چھوٹے چھوٹے قصبات، علی گڑھ، خورجہ، جے پور اور کلکتہ تک کے جو لوگ ہمارے ہاں منتقل ہوئے، وہ اگر تقسیم کے وقت 30 برس کے تھے تو 80-85 تک وہ لوگ دنیا سے اٹھ گئے۔ پھر بڑے اختصار کے ساتھ ہمارے مدارس میں لوگوں کی توجہ ہمسایہ ملک افغانستان کی طرف مبذول ہوئی۔ وہ اس وقت کی ضرورت تھی نہیں تھی، صحیح ہوا غلط ہوا، ایک لفظ اس پہ کہے بغیر امر واقعہ یہ ہے کہ پوری کی پوری ایک نسل یا دو بھی کہیں تو کچھ مبالغہ نہیں ہے، وہ سب کے سب تقریباً اس میدان میں کھپ گئے۔ تعلیم علم کی طرف نہایت بے توجہ ہی رہی. اس لیے آپ کو اگر امتحان کرنا ہو تو پچھلے 35 برس میں کتنے علماء پیدا ہوئے اور 37 سال ہوتے ہیں, کتنے ایسے لوگ جو فنگر ٹپس پہ جنہیں گننا کہتے ہیں گنے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علم اور اپنی تعلیم سے رہنمائی کی ہو. تو ایسی بات ہے نہیں. چند ایک ہیں اور تدریس, کتابوں کا پڑھانا, اس میں پھر بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں, لیکن رہنمائی اور قیادت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں گئی جو شاید مہینے میں ایک کتاب بھی نہ پڑھتے. اور اس بات پر زور دیا گیا کہ نصاب کو مختصر سے مختصر کیا جائے. درس نظامی جو کسی زمانے میں مختلف اساتذہ پڑھاتے تھے, اور درس نظامی تو در حقیقت کہنے کے لیے ایک لفظ دو لفظ ہیں, اس کے جو حاملین تھے جو لوگ پڑھتے تھے وہ بیک وقت فارسی, عربی, اردو, ادب کے بہت منچھے ہوئے لوگ تھے. اس کے ساتھ ساتھ منطق اور فلسفہ کی انتہائی کتابیں وہ بہت دقت نظر سے پڑھتے تھے, اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اصول فقہ اور فقہ پڑھے لکھے تھے. اس لیے جتنی جدید چیزیں پیش آتی تھیں وہ بیٹھ کے بحث مباحثے کے بعد اس کا حل کرتے تھے. علم حیض پڑھے ہوئے تھے, توقید پڑھے ہوئے تھے کہ وقت کا حساب کیسے ہوتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غالباً خوارزم کے فقہا نے پہلی مرتبہ یہ فتویٰ دیا کہ زوال کے وقت میں سجدہ جائز دیں, اور خوارزم کے علماء اتنے پڑھے لکھے تھے کہ آپ ان کی تحقیقات پڑھیں جو میتھمیٹکس میں انہوں نے لکھی ہیں, جیومیٹری میں لکھی ہیں, جو اصول قائم کیے ہیں, تو آدمی دنگ ہوتا ہے, دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ سارا علم کیا تھا. ان مشرقی علوم کا اثر پوری دنیا پر پڑا, اور ان مشرقی علوم کے پیچھے اس وقت دنیا کی تین بہت بڑی سلطنتیں تھیں جو اپنا کام انجام دے رہی تھیں. دنیا میں بہت بڑی سلطنت آتومان امپائر, امارت عثمانیہ تھی, اور یہ امارت عثمانیہ میں جو علماء پڑھتے تھے وہ 28 سال 23 سال پڑھنے کے بعد مولوی بنتے تھے. 5-4 برس کا بچہ داخل ہوا اور 30 سال کی عمر میں جا کر وہ فارغ ہوا, اور پھر اتنا کڑا امتحان ہوتا تھا کہ ہر فن اور علم کے ماہرین بیٹھتے تھے, اور بچوں کا وائوا الگ اور پیپرز الگ, اور اساتذہ برجستہ سوالات کرتے تھے, بتانا پڑتا تھا. اور اگر ان کے جوابات تسلی بخش نہیں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے ہاں سے تو جاؤ اور اس علم پہ ابھی مزید محنت درکار ہے. اسی کے نتیجے میں کہیں جا کر کوئی بڑا آدمی شیخ الاسلام قرار پاتا تھا. انہی علوم کے نتیجے میں زاہد القوثری جنہیں خلافت عثمانیہ کا آخری وکیل کہا جاتا ہے, اتاترک کمال پاشا نے جب 1924 میں خلافت اور یہ چیزیں ختم کی ہیں, اور علامہ اقبال تک نے کہا کہ ترک نادا نے کرتی خلافت کی قبا چاک, سادگی اپنوں کی دیکھ غیروں کی عیاری بھی دیکھ. اس شعر کو دیکھیے گا وزن پہ آ نہیں رہا, لیکن ہے علامہ نے یہ کہا. تو وہ مصر چلے گئے اور اس شخص کے علم کا یہ حال تھا کہ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ جب ہم ان سے مصر میں ملے اور گفتگو شروع ہوئی ایسے ہی, تو وہ قلمی کتابوں کے حوالے دیتے تھے. تو کسی نے چھپی ہوئی کتابوں کے حوالے دیے تو ہنسے اور کہنے لگے یہ کیا علم ہے, جو کتابیں چھپ گئیں آپ نے پڑھی, جو مخطوطات ہیں ان کو کیوں نہیں پڑھا. تو یہ سب جو تھے خلافت عثمانیہ, حتیٰ کہ آپ ابو سعود رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام تھے, بڑے آدمی تھے, بیت اللہ کو شافہت سے پہلے خلافت عثمانیہ کے دور میں جو تعمیر کیا گیا تو سلطان مراد نے باقاعدہ استفتاء مرتب کیا اور بھیجا کہ شیخ الاسلام فتویٰ دیں تو ہم بیت اللہ کی بوسیدگی ہو گئی ہے اور اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے, اور انہوں نے اس کو دلائل کے ساتھ لکھا. دوسری بڑی سلطنت مراکش کی تھی اور تیسری بڑی سلطنت مغلز کی تھی. یہ تینوں سلطنتیں اپنا اپنا کام کر رہی تھیں. تو یہ جو درس نظامی ہے یہ کہنے کو بس ایک دو لفظ ہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا نظام تعلیم تھا, اور اس نظام تعلیم نے مسلمانوں میں اتنے اچھے مفتی اور اتنے اچھے علماء پیدا کیے کہ وہ علماء اور مفتی اپنے زمانے کے مسائل پر بھی بات کرتے تھے, اور اس کے علاوہ وہ جو بات کرتے تھے طب پہ اور مختلف علوم پہ تو پتہ چلتا تھا کہ آدمی پڑھا لکھا. کبھی اللہ تعالی یہ کرے, خدا کے ہاں سے منظوری ہو جائے کہ ہم مصر جائیں, اور ہم نے جامع الازہر میں ایک کتاب دیکھی اور ڈھونڈا نہیں ملی, اور انٹرنیٹ پہ بھی نہیں ہے, لیکن اس کتاب کو لائیں گے ضرور انشاءاللہ. اور غالباً وہ چھٹی ساتویں صدی کے آدمی ہیں, اور انہوں نے کتاب پوری اس موضوع پر لکھی ہے کہ بچے کی پرورش کیسے ہوتی ہے. تو جب اسے پڑھا مصر میں ایسے ہی لائبریری میں جیسے ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آدمی جائے دیکھے کتابیں کیا ہیں, اور پھر یہاں آ کے ڈاکٹر سے بیان کیا کہ انہوں نے جنین فٹس بچہ اس کے متعلق یہ تحقیق کی ہے, تو بڑے قابل ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم بھی اسی تک ابھی تک تو پہنچے. چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں آج سے 800 سال پہلے اس نے تحقیق کی اور کتاب لکھی. اس موضوع پہ اور کتابیں بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز عربی نہیں پڑھے, وگرنہ وہ جانتے کہ مسلمانوں نے طب میں کتنا کام کیا. تو اس لیے جو علماء تھے وہ بیک وقت اصول فقہ کے ساتھ بھی وابستہ تھے, زمانے کے مسائل کے ساتھ بھی وابستہ تھے, اور طب کے ساتھ بھی وابستہ تھے، اس لیے وہ ان سارے علوم پر عبور رکھتے تھے اور آہستہ آہستہ اس تعلیم کے میدان میں نصاب میں کمی واقع ہوئی اور ایک طرح سے کلہاڑا چلایا گیا کہ فلسفہ اور منطق کو نکالو۔ فلسفہ اور منطق نکل گئی، اس میں یقیناً بعض اجزاء ایسے ہیں جو اب کہاں پڑھے جانے کے قابل، لیکن کلیتاً اس کا انکار کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ رازی، غزالی، شاطبی اور پرانے علماء کی تصنیفات کو ایک طرف اٹھا کر رکھتے۔ انگریزوں نے یہ کام نہایت حکمت عملی کے ساتھ کیا، اور یہی بات اتاترک کمال پاشا نے کی۔ اتاترک کمال پاشا نے ترکی کا رسم الخط بدل دیا۔ رسم الخط کے بدلے جانے سے فرق یہ پڑا کہ جو نیکسٹ جنریشن آئی وہ ترکی زبان، جو ہمیشہ عربی، فارسی، اردو کی طرح لکھی جاتی تھی، وہ پڑھی نہیں سکے، زبان کا رسم الخط ہی تبدیل کر دیا۔ یہ جو اب آ رہا ہے کہ پورے ہمارے ملک میں وہ رومن اردو میں میسیجز دے رہے ہیں، اب یہ مثلا لکھنا ہے آپ تو اے ڈبل پی لکھ رہے ہیں، تو یہ جو زبان ہمارے ہاں آہستہ آہستہ رائج ہو رہی ہے، اگر اس زبان میں کوئی آدمی کل کو اردو کی کتاب لکھے گا تو اسے آپ کو آپ کون پڑھے گا اور اے ڈبل پی سے کون بنائے گا؟ رسم الخط تبدیل ہوتے ہیں اور پوری قوم تبدیل ہو جاتی ہے، نصاب تعلیم تبدیل ہو جاتا ہے، تو شہرک کٹ جاتی ہے۔ جس نظام کو آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس علم کے ذریعے، وہ ذریعہ بدل گیا اور نتیجہ اس کا وہ پھر صاف سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک یہ چیز انگریزوں نے بھی کی، انہیں اپنی حکومت چلانی تھی، قائم رکھنی تھی، اور انہوں نے سلطنت مسلمانوں سے لی تھی، اس لیے انہوں نے صاف صاف عربی اور فارسی سے انقطاع کر دیا اور انگلش کو رائج کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، انہیں اپنے لیے افراد کار وہی چاہیے تھے جو ان کی زبان سمجھ لکھ سکتے ہوں، پڑھ سکتے ہوں، اور یہی وہ چیز تھی کہ ہمارے ہاں اسمبلی میں یہ طے کیا گیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، اور آج تقریباً نصف صدی گزرنے کے بعد بھی خود اس آئین کی شک پر عمل نہیں ہوا۔ جتنی سرکاری خط و کتابت ہے سب کی سب آپ دیکھیں گے تو انگلش میں ہوتی ہے، اور ہندوستان کا حال تو اس سے بھی بدتر ہے کہ وہاں پہ اردو بالکل جیسے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر مرتبہ جب جاتے ہیں تو اس میں اضافہ ہی نظر آتا ہے۔ دینی مدارس ہیں وہاں بھی جہاں اردو بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، اور عام پبلک میں اردو کی کتاب پڑھنا نسبتاً دشوار تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے جو مشرقی علوم ہیں جن کی اصل بنیاد فارسی، عربی، ترکی، اردو، کچھ عرصے سے یہ سب کے سب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سے بھی بدتر صورتحال یہ ہے کہ اب ہمارے بچے صرف ڈگری چاہتے ہیں، کاغذ کا وہ پرزا جسے دکھا کر وہ نوکری حاصل کر سکیں، اور کاغذ کا وہ پرزا جو شہادت دے کہ اس نے اس چیز کو پڑھا ہے، اور وہ بھی اس سے بھی بدتر، اس سے بھی بدترین سمجھیں کہ پیسے دے کے بھی لیا جا سکتا ہے وہ ٹکڑا اور پرزا، وہ کون سی ایسی بات ہے، حتیٰ کہ ثابت ہو جائے کہ اس پرزے کے ذریعے وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گیا ہے، تو عوام کہتے ہیں کیا ہوا جو جعلی پرزا تھا، جعلی وہ ایک ڈگری تھی، ہم دوبارہ اس کو لے آئیں گے۔ یہ ہمارے انحطاط کی بدترین مثالیں ہیں جنہیں آئندہ زمانوں میں لوگ پڑھیں گے اور ہنسیں گے۔ اس لیے ہماری ساری قیادت علم سے محروم ہے، ہماری ساری قیادت جاہل ہے۔ وہ کوئی بھی قیادت کسی بھی میدان کی لے لیں، انہیں تعلیم کی ہوا تک نہیں لگی، ان کے منسٹرز بھی جاہل ہیں، ان کے سینٹ کے ممبرز بھی جاہل ہیں، اور ان کی اسمبلی کے ممبر بھی جاہل ہیں. صدر مملکت پاکستان کے ممنون صاحب پڑھ رہے ہیں کرو بیاں. ہم تو حیران رہ گئے سن کے کہ یا اللہ, صدر مملکت کو نہیں پتا کہ کروبیاں لفظ ہے, کرو بیاں کوئی لفظ نہیں ہے. اور پھر کتنی اردو کی غلطیاں ہیں, یہ سب کے سب فارغ اس اعتبار سے ہیں کہ نہ یہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں. نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کی عقل کی رہنمائی علم کے علاوہ کیا چیز کرتی. یہ ساری صورتحال ہے, اور اس صورتحال میں ہمارے ہاں جو درس نظامی اور مدارس کی صورتحال یہ ہے, ہمارے ہاں نصاب کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے. نتیجہ اس کے نکلا کہ پہلا کلہاڑا چلا اور ان کا منطق اور فلسفے کو خارج کرو, اچھا سا وہ ہو گیا. آپ نے اپنی نسلوں کو عقلی علوم سے کاٹ دیا, فلسفے کو نکال کر جو علوم بر بنائے عقل تھے ان کو کاٹا. پھر اس کے بعد میتھمیٹکس اور جیومیٹری نکلی, یہ دوسری مرتبہ کاٹ دیا. چنانچہ ہمارے ہاں مجستی ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی, حالی نے مسدس میں اس کا حوالہ دیا ہے, اور مجستی کتاب اب تک ملی ہی نہیں. یعنی ملک میں تلاش کر لی, علی گڑھ جا کے تلاش کر لی, وہ کتاب نہیں ملی میتھمیٹکس کی اور جیومیٹری کی کہ پڑھاتے کیا تھے, ذرا پتا تو چلے نا. تو حال ہی نے اس کا حوالہ دیا ہے, اور کئی ایک اپنے اساتذہ سے پوچھا ان کہاں یہ کتاب ہوتی تھی پڑھاتے تھے. ہم نے کہا حضرت نسخہ کہاں ہے کہ ہم بھی اس کی زیارت سے مشرف ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مشرف کے نظام کی نظر ہو گیا ہے, وہ نسخہ رہا ہی نہیں, اب پتہ نہیں کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا. یہ صورتحال دوسری ہوئی. تیسری صورتحال جس نے اور زیادہ تباہی پھیری وہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے جو مراکز ہیں ان کو چھوڑ کے کہیں بھی فارسی نہیں پڑھائی جاتی, کہ بچے کتنا پڑھیں, کہ بھئی اتنا ہی پڑھ لیں جتنا یورپ والے پڑھے لکھے, فارسی کوئی نہیں پڑھاتا. نتیجہ اس کا کیا کہ پچھلے 800-900 سال کے علوم سے ہم مستثنی ہو. فارسی سے ہمارا واسطہ تو اسی زمانے پڑ گیا تھا جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ایران والوں تک پہنچ چکی تھی, اور صرف خبر ہی نہیں بہت سی چیزیں وہاں سے آنا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بہت واضح مثال ہیں. آپ کے ملک کے ایک بہت بڑے صاحب تھے اور مقتدرہ قومی زبان ہے ہمارے ہاں, یہ سب سینے کے داغ ہیں جنہیں بتانے کو جی نہ بھی چاہے تو بھی بتانا پڑتا ہے. اتنے بڑے عہدے کے آدمی, اور وہ کسی وجہ سے یاد فرمایا ہمیں, ہمارے محترم, ہمارے بڑے بزرگ اور دوست اور بہت ہی قابل احترام افتخار عارف صاحب نے, تو ازرقہ کی کتاب ہے تاریخ مکہ پہ, اس کا ایک حوالہ ہم نے دیا تھا کبھی, تو وہ انہوں نے فرمایا کہ اس کی فوٹو کاپی تو پیش کی. تو وہاں وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایران کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اب ایران کی سرزمین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے شخص سے بڑا آدمی کہاں سے پیدا کرے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے, جنات پہ بھی ان کی حکومت تھی, انسانوں پہ بھی ان کی حکومت تھی, قرآن بھی ان کا ذکر کرتا ہے, داؤد علیہ السلام کے بیٹے. وہ اس سند سے بولے جا رہے تھے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں فرق نہیں کر سکے, اور وہ تو جناب افتخار عارف اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں, وہ ان کے احترام میں چپ رہے. اور ہم سوچتے رہے کہ یہ حال ہے ان پڑھے لکھے لوگوں کا, اور یہ تعلیم ہے کہ وہ اپنے طور پہ فخر سے بیان فرما رہے ہیں, اور یہ نہیں جانتے کہ سلیمان پیغمبر اور سلمان صحابی علیہ الصلوۃ والتسلیم دونوں میں بڑا فرق. فارسی کاٹ دی, نتیجہ یہ کہ ہمارے یہاں فارسی کوئی نہیں پڑھتا. آپ خود سوچیں اگر بچے فارسی نہیں پڑھے ہوئے تو ہمارے مشرقی علوم کا کیا بنے گا. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے سارے مکتوبات فارسی میں, بر صغیر کا سارا کام فارسی میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فارسی نظر آتی ہے. اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ فارسی میں کیا تاکہ ایران والے سورہ فاتحہ کو سمجھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا کہ فارسی میں نماز جائز ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک سیکھ نہ لے عربی کو تب تک جائز ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس پہ بحث ہے کہ حضرت امام نے اس قول سے رجوع کیا نہیں کیا, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کیا کہا کیا نہیں کہا, لیکن فارسی کا اتنا عمل دخل تھا اسی لیے تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا تھا. یہ فتویٰ قائم رہا نہیں رہا یہ علمی بحث ہے, چھوڑیے اس کو. لیکن یہ کہ اب ہمارے زمانے میں ایسی ہے جیسے کوئی انگریز مسلمان ہو جاتا ہے تو انگریز جب تک عربی کی عبارتیں نہیں سیکھتا آپ اسے کیا تلقین کریں گے کہ وہ نماز کیسے پڑھے. تو فارسی تو اس زمانے سے, پھر ہمارے ہاں غزنوی, غوری, خلجی, تغلق, خاندان غلامہ اور پھر مغل, حتیٰ کہ 1950 تک بھی فارسی کی چیزیں رہی. ابھی 70-75 سال ہی تو ہوئے ہیں کہ آہستہ آہستہ انقطاع شروع ہوا ہے, وغیرہ 80 تک بھی ایسے لوگ زندہ تھے, 90 تک بھی لوگ زندہ تھے جو فارسی پڑھتے تھے پڑھاتے تھے. اب ہمارے یہاں فارسی ختم ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ 1000 سال کے علم سے محروم ہو گئے. طب کی کتابیں, حیرت کی کتابیں, علم نجوم, جتنے مشرقی علوم ہیں یہ فارسی میں ایک ایک چیز دیکھنے کے قابل ہے. ایران واحد ملک اب ایسا رہ گیا ہے جہاں فارسی کی کتابیں الحمدللہ چھپ رہی ہیں اور بہت عمدہ اور بہت وسیع پیمانے پہ چھپ رہی ہیں. اب ان کی نیت پہ کوئی شبہ کرے, ان کو اچھا کہے برا کہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, یہ زیر بحث نہیں ہے. لیکن فارسی کو وہ زندہ کرنا بھی چاہتے ہیں اور فارسی کی کتابیں آ بھی رہی ہیں اور ہمارے مدارس سے اس کو نکال دیا گیا ہے, بالکل ختم کر دیا گیا ہے. اب یہ آہستہ آہستہ اس سارے نظام تعلیم پہ آرے چلائے گئے اور فکر نہیں ہے, اس لیے کہ جو قائدین ہیں ان میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جنہیں خود علم سے دلچسپی نہیں ہے. صاحبزادگی ہے تو بڑی یہ سخت بات, لیکن صاحبزادے ہیں نا, انہیں کیا پڑھنے لکھنے سے ایسا تعلق ہے. اگر یہ جھوٹ ہے تو بتائیں کتنا پڑھے لکھے ہیں, کتنا مطالعہ انہوں نے کیا ہے, کیا چیز انہوں نے پڑھی ہے, کتنی کتابوں کے نام سے وہ واقف ہے, عمل میں آئے نا سامنے, بیانات ان کے سن لیں, کتنی علمی تحقیق ہے, گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر, بھاگتے کیوں آپ. مثنوی معروم رحمت اللہ علیہ کتنے لوگوں نے پڑھی, سنائی اور فرید الدین عطار کو کون جانتا ہے, کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ تعلیم کا ایک ایسا مرکز قائم کیا جائے جہاں پر ہم اپنے مشرقی علوم کو زندہ کریں, زندہ رکھیں. مستقل ایک شعبہ فارسی, اردو, عربی, اسی طرح کسی بھی مغربی زبان کا ہونا چاہیے اور ایسے لوگ پیدا ہونے چاہیے ہمارے ہاں جو ترکی زبان بھی جانتے ہوں. ترکی میں شاندار تحقیقات ہیں لیکن افسوس کہ ہم اسے پڑھ نہیں سکے. دیکھتے ہیں کئی مرتبہ ان کتابوں کو حسرت ہوتی ہے لیکن کیا کریں. اور مغربی زبانوں میں اس وقت تک جتنا فرانسیسی میں کام ہوا ہے, اب مسلمان علماء رہے نہیں جو فرینچ جانتے ہوں, فرانسیسی کو پڑھے ہوئے ہوں, وجہ اس کی انگریزی سے زیادہ کام ہمارا خیال تو یہ ہے کہ فرانسیسی میں ہوا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ فرانس کا تسلط عربوں پہ رہا, مصر ان کے زیر حکمران رہا, زیر نگرانی رہا, اسی طرح لبنان, شام وغیرہ وغیرہ, ان سب علاقوں پہ فرانسیسیوں کا قبضہ تھا. اور اس وقت کے علماء جو فرانسیسی زبان پڑھے ہوئے تھے انہوں نے انہی چیزوں کو لکھا. تیونس ہے, الجزائر کا تو خیر قصہ ہی سب کو معلوم ہے کہ ڈیگال نے انہیں مستقل آزادی دی، وغیرہ فرانس والوں نے بہت کام کیا ہے، فرانسیسی زبان میں کام ہے، اور اس وقت امت میں کتنے علماء ہیں جن کا علم مستند، پختہ، ٹھوس اور مطالعے میں گہرائی ہے اور وہ فرانسیسی زبان جانتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے علوم کو بچانے کے لیے ایک ایسے ادارے کا قیام وجود میں لائیں جہاں پر مغربی زبانوں میں سے کوئی زبان پڑھائی جائے. عربی، فارسی، اردو، ان ساری زبانوں کے تخصصات ہوں اور متخصص افراد ہوں جو یہاں پیدا ہوں، اور وہ علم کو منتقل کرے. آخری مرتبہ یہ کوشش اللہ تعالی قبروں کو ٹھنڈا کرے ان کی جنہوں نے کی تھی، وہ حیدرآباد دکن کی عثمانیہ یونیورسٹی تھی. عثمانیہ یونیورسٹی میں الحمدللہ اب بھی کام ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ غافل ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس درجے کا کام ہونا تو پھر اس درجے کے ساتھ ہی تھا، اور وہ جو لوگ تھے جنہوں نے اسے قائم کیا تھا، یہ عثمانیہ یونیورسٹی کا قائم ہونا بہت بڑی بات تھی. اور اگر عثمانیہ یونیورسٹی قائم رہتی اور پولیس ایکشن یہ نہرو کا نہ ہوتا تو لوگ سمرقند اور بخارا کو بھول جاتے، عثمانیہ کا اتنا نام ہوتا اور اتنا بڑا یہ کام تھا جو ان لوگوں نے کیا تھا. یہ سب لوگ جس کو آپ مدینہ یونیورسٹی اور مدینہ یونیورسٹی اور اس کا قیام، یہ دراصل تخیل تھا مدینہ یونیورسٹی شبلی کا اور محمد علی جوہر کا، اور ان کی خط و کتابت تھی. شبلی یہ چاہتے تھے. شبلی کا انتقال 1914 میں ہوا. شبلی یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے، اور شبلی بیچارے فقیر آدمی، پیسہ کہاں تھا؟ مسلمانوں کو تو پیسہ شادیوں ہی کے پہ خرچ کرنے سے فرصت اب بھی نہیں ہے. اب تک یہ حال ہے کہ حیران ہوتے ہیں ہم کہ 10 قسم کے گوشت پکے اور 12 قسم کے میٹھے پکے. واللہ عالم یہ کیا زوال ہے، کیا چیز ہے، کیسی جہالت ہے کہ اب تک یہی نظام ان کے پیسے یا شادیوں کے لیے اور یا پھر مقدمات کے لیے. اب تو خیر مقدمے بھی کیا، اب تو رشوت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے پیسہ، مقدمہ بھی کیا کرنا ہے. پہلے وکیل کرتے تھے، اب جج کر لیتے ہیں، عدالتیں خرید لیتے ہیں، اور اس پہ بحث کرنے کی بھی زیادہ بات نہیں، آپ جانتے ہی ہیں کیا ہو رہا. اس لیے شبلی نے یہ تصور پیش کیا تھا، اور شبلی نے مکتوبات میں علامہ اقبال کے خطوط پڑھے، یہ سب لوگ یہ کہتے تھے ایسی یونیورسٹی، ایسا ادارہ قائم ہونا چاہیے. اور آخر شاہ سعود سے بات ہوئی، اور پھر جا کر مدینہ منورہ میں انہوں نے یونیورسٹی قائم کی. ان کا خیال یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں یونیورسٹی قائم کی جائے. علامہ اقبال نے اسی لیے ایک جگہ کہا ہے کہ اس ان کے زمانے میں جینیوا میں مذاکرات ہوتے تھے نا، جینیوا کا بڑا اثر تھا، جینیوا مذاکرات اور اس کے پیکٹس اور اس کے معاہدات بڑا اثر تھا دنیا میں. علامہ نے کہا جس دن جینیوا کے بجائے مکہ مرکز بن گیا نا، اس دن امت کی تقدیر بدل جائے گی. ان کا شعر بھی ہے اس پہ. تو انہوں نے یہ تصورات پیش کیے، بالکل پیسہ نہیں تھا، مسلمان کہاں اس کی طرف توجہ کرتے. پھر انہوں نے عثمانیہ کی طرف رجوع کیا. سلطنت عثمانیہ اس کام کے لیے تیار ہو گئی کہ وہ حرمین شریفین میں ایسی یونیورسٹی تعمیر کریں گے. مگر عثمانیوں کا قصہ بارینہ ہوا، اور پھر جا کر سعودیز جو تھے انہوں نے اس کام کو کیا اور یونیورسٹی بنائی. ایک اور آئیڈیا انہوں نے دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حج کے موقع پہ مسلمان جو جمع ہوتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول کے جو لیڈرز ہیں ان کی کانفرنسز وہاں ہونی چاہیے تاکہ ہر سال ہم اپنے اہداف مقرر کریں اور ان کو ہم کسی طرح پورا کرنے کی کوشش کریں. عالم اسلام کے رہنما سارے کے سارے مل بیٹھیں اور یہ چیزیں ہوں. اس وقت اس تجویز کی کسی نے مخالفت بھی کی، اور اس نے کہا کہ آپ اگر یہ کریں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حج روک دیں گے. وہ بھی بڑے آدمی تھے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان کا نام پتا چل جائے گا. انہوں نے کہا تم ابھی تک تمہارے پاؤں میں اتنی سکت نہیں ہے، ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ تم سارے مل بیٹھو اور مغربی افراد کی سازشوں سے محفوظ رہ سکو. اگر انہیں پتا چلا اور پتا چلے گئی کہ تم سب مل کے اب بیٹھنے لگے ہو، یہ کرنے لگے ہو، تو ایسی ایسی خفیہ حرکتیں کریں گے کہ حج مفقود ہو جائے اور حج پہ جانا ہی لیڈرز کا ختم ہو جائے، ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ لوگ سفر ہی نہ کر سکیں، تو نہ مل بیٹھو اور نہ ہو. اور یہ بات اس وقت خاص طور پہ یاد آتی رہی جب عراق پہ حملہ ہوا اور پورے مسلمان وزرائے خارجہ اور یہ اور وہ سب جمع ہوئے اور صبح اجلاس شروع ہوا اور ظہر تک سب لڑ بھیڑ کے اٹھ کے چلے گئے، ایک اجلاس نہیں کر سکے ان لوگوں کے متعلق جن پہ یہ صبح شام لانتے بھیجتے ہیں، اور اپنا کردار ان کا یہ رہا. اس لیے یہ ادارہ ایسا جس میں زبانوں پر توجہ دی جائے، ان زبانوں پر جو مشرقی علوم ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے، کوئی پڑھنے والا نہیں رہے گا. فرانسیسیوں اور انگریزوں میں یہ فرق ہے، فرانسیسیوں نے تو ڈائریکٹ قتل کر دیا، چھٹی ہوئی، انہوں نے قتل کیے ایسے ایسے علماء جن کی دوسری مثال عالم اسلام میں نہیں تھی. لبنان کی تاریخ آپ دیکھیں، لبنان میں ہم نے ان مزاروں پہ جا کے فاتحہ پڑھی جن کے متعلق پتا تھا کہ یہ آدمی اپنے دور کا نابغہ روزگار تھا، یہ ہیرا آدمی تھا، اس جیسا آدمی اب کہاں. اور شام میں جہاں جہاں فرانسیسیوں نے قتل کر دیا، گوروں نے یہ نہیں کیا، گوروں نے یہ کیا کہ زبان بدل دی، وہ قتل نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کے سیاسی نظام میں کوئی دخل نہ دے، انہوں نے کسی کو نہیں چھیڑا، ان کا بس کرتے رہو اپنا کام جو کرنا ہے، لیکن نظام تعلیم کو ہی انہوں نے بدل دیا. اور گورے پھر بھی کچھ اچھے ہی تھے، دھمکی دے کے مار دیا کرتے تھے. ہماری ایجنسیز جو ہیں یہ ان سے بھی بدتر ہیں کہ بغیر کسی نوٹس کے ہی مار دیتے ہیں، ٹرک کے نیچے آ گیا، گولی مار دی گئی، پتہ ہی نہیں چلا. یہ علماء جو شہید ہوئے ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ پچھلے 30-40 سال میں، یہ ایجنسیز والے اسی طرح تو کرتے ہیں، مارتے ہیں تاکہ کوئی سچ نہ بولے، مارتے ہیں تاکہ کوئی آدمی رہے ہی نہ، اور جو چاہیں سو کریں. اور سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس پہ بھی بات نہیں کرنے کا وقت نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو علوم ہیں مشرق کے، یہ مردہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ حکیم سعید مرحوم نے کوشش یہ کی تھی کہ وہ ایک طبیہ کالج قائم کریں، اور ان کی وفات کے بعد وہ منصوبہ تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے اگرچہ، لیکن بہت سلو ہو رہا ہے، اور اب ان جیسے آدمی بھی کام. اس لیے ایسے اداروں کی ضرورت، فقہ اور اصول فقہ پڑھائے جائیں، فقہا نے کن بنیادوں پر استنباط کیا تھا، فقہا نے کن بنیادوں پر شریعت کی تعبیر کی تھی. اور سچ تو یہ ہے کہ عقیدے سے ہٹ کے پوری فقہ ہماری قابل تدوین، پوری فقہ قابل تدوین ہے. نئے سرے سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس دور میں جا رہے ہیں، اور یہاں پر کس کے کیا حقوق متعین ہونے ہیں. محنت بدل گئی، اجرت کی ویلیوز بدل گئیں، عورت کا کردار بدل گیا، معاشرے میں پردہ اور یہ چیزیں ان کی اقدار بدل گئیں، اور طلاق اور نکاح کے مسائل یہ سب چیزیں بدل گئیں. یہ تین طلاق کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ اب اس کا کیا حل کریں اور کس کے قول پہ فتویٰ دیں. ہر روز کوئی نہ کوئی تین طلاق کا پوچھتا ہے، اور ہم دوسروں کے حوالے کرتے ہیں کہ بھائی اس کو حل کرو، ہم نہیں کرتے. حتیٰ کہ کراچی سے بعض مفتی حضرات نے کہا کہ اس کا کیا کریں، کس طرح کہاں پہ لے جائیں اس بات کو، اور بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. یہ پوری حد اور شہادت، اسلام نے شہادت کا کیا تصور پیش کیا، ہمارے زمانے میں شہادت کیسے آئے گی، شہادت کا معیار کیا ہے، امامت کا معیار کیا ہے، خود سیاسی نظام اسلام کا کیا ہے. کہیں بھی اگر کہیں بھی مسلمانوں کو حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے تو اسلام نے کس سیاسی نظام کو متعارف کرایا ہے. ہمارے ہاں عبادات تک بات رہ گئی، اور عبادات میں بھی بس نماز، روزہ، زکات اور حج رہ گئے ہیں، باقی چھٹی ہوئی بھی ہے کہ معاملات کس طرح کرنے ہیں، کن کن چیزوں میں سود کا اطلاق ہوتا ہے اور کن پہ نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو نئے سرے سے دیکھنے کے قابل ہیں، ہونی چاہیے، مگر علماء ایسے نہیں ہیں. آپ اس کی ایک مثال اگر دیکھنا چاہیں تو متعدد، مثلاً ایک کہ حنفی فقہا اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے داخل ہو سکے. वो कहते हैं हराम का होना शर्त। सैकड़ों नहीं हजारों हनफी जाते हैं हज के जमाने में उमरा, और अब तो हर दिन कितनी चीजें हैं जो जद्दा से मक्का मुकरमा ले जानी है, रोज की ट्रैवलिंग है। आप इस फतवे को क्या करेंगे? हर ड्राइवर अहराम बांध के जाएगा या आप किसी और के कॉल पे फतवा देंगे कि नहीं देंगे? मुजाहिदुल इस्लाम कासमी, अल्लाह ताला ठंडा रखे उनकी कब्र को, वो आदमी था, उन्होंने बड़ा काम किया हिंदुस्तान में, बड़ा काम किया, हमारे यहां तो अफसोस है ये भी नहीं हो सका। ये चीजें, इसी तरह कुरान पाक की तफसीर, कौन सी तफसीर देनी है? नई नस्लें, मसाइल बदल गए, चीजें बदल गई, जुबान बदल गई, जिसको थोड़ा सा दीन का शऊर भी आता है, अल्लाह जाने क्या मुसीबत है कि वो तफसीर से कम बात ही नहीं करता कि कुरान करीम की तफसीर पढ़ ली। यार और बड़ी चीजें हैं पढ़ने को, पहले भी वो पढ़ो नहीं कुरान, आप लाएं तफसीर जो इस जमाने की सतह के मुताबिक लिखी गई, जो फिरका वारियत से हट के मुस्बत अंदाज में लिखी गई है, जिसमें लोगों पर मुस्बत तनकीद की गई है। बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है और नहीं पूरी होती। काश कहीं दुनिया में अबू मुस्लिम इस्फहानी की तफसीर मिल जाती। इस्फहानी वो था तो मोतजिली, मगर हजार साल में ये एक ही आदमी शायद पैदा हुआ है, इतना जबरदस्त कुरान को अक्ल के जरिए समझता है, उसके अकवाल नकल किए हैं राजी ने, अब तक नहीं मिल सकी। पिछले कोई 30-35 बरस से तो उस तफसीर को ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलती। एक वो नहीं मिलती और एक मुस्नद बकी इब्न मखलद रहमतुल्लाह अलैह नहीं मिलती है। तो निजी बात, पता नहीं करनी चाहिए या नहीं, लेकिन आखिरी मरतबा अरफात में जब गए तो हमने कहा कि आप दो चीजें दे दें, हमारी जान ले लें, जान आपकी नजर करते हैं, दो चीजें उम्मत को मिल जाएं, एक तफसीर ये कहीं से दे दें और एक मसनद बकी इब्न मखलद दे दें। बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, उनके हवाले पढ़ पढ़ के हैरत होती है, शायद हजार साल में ये एक ऐसा दिमाग था, इतनी जबरदस्त तो जिहाद वो करता है कुरान की तफसीर की, अकल दंग रह जाती। बाबर ने जान नजर पेश की, हुमायूं बच गया। हमने कहा जान ले लें, ये दो चीजें किसी तरह दे दें, इतनी बड़ी जरूरत है वो हमारे दौर की, नहीं मिलती। और अलजजायर, ट्यूनिस ये इलाके रह गए हैं, शायद किसी कुतुबखाने में वो कहीं पड़ी हुई हो तो कहीं मिल जाए। उसका आप अंदाजा इससे करें कि कितनी किताबें हैं असलाफ की जो अब जाकर सामने आ रही। हम्माम रहमतुल्लाह अलैह ने अबू हुरैरा रजी अल्लाह उनके शागिर्द थे, उनकी एक हदीस की किताब मुरतब कर दी थी, हमेशा उसका हवाला था। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने वो उसे निकाला और डॉक्टर साहब ने बताया कि ये चीज, इसलिए ये है वो चीज जो काम करने की जरूरत है। और हमारे यहां कुरान पाक की कोई तफसीर ऐसी नहीं है जिसको कहीं पेश करें और ये कहें कि ये पढ़ने के काबिल है, और खास तौर पे अंग्रेजी जुबान में इसकी उस वक्त जरूरत पूरी की थी। इमाम अब्दुल माजिद दरियाबादी ने अपने पीर मुर्शद थानवी नवरल्ला मरकदू से वाबस्ता हुए, वो उन्होंने लिखी, फिर उर्दू की तफसीर उन्होंने लिखी, लेकिन कहां अलीगढ़ की इंग्लिश और कहां मौजूदा इंग्लिश। हमारे यहां गैर मुस्लिमों को तोहफे में देने के लिए तक के लिए तफसीर देंगे कुरान पाक की। हमें बताएं इंग्लिश में कौन सी ऐसी तफसीर है जो 16 जिल्दों में और 15 जिल्दों में और 20 जिल्दों में लिखी गई? कोई एक भी है? तफहीमुल कुरान का तर्जुमा हुआ, मुआरिफ का तर्जुमा हुआ, तर्जुमे की बात अलग है, लेकिन कोई इस दर्जे तक पहुंचे कि बर्जस्ता लिखे वो बात एक अलग है। ये सारी सुम्मत की जरूरियात हैं। इस्लाम जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और हर जगह लोग आए दिन मुसलमान होते हैं, आप उन्हें कौन सा तर्जुमा देंगे और कौन सी तफसीर पढ़ाएंगे? कुर्तबी 20 जिल्दों में है, رول معانی تو اب 30 جلدوں میں چھپ گئی ہے، آپ کے ہاں 200-200 جلدوں کی تفاسیر موجود ہیں. ساری عمر اللہ کے بندے نے کوئی کام ہی نہیں کیا سوائے قرآن پاک، انگلش میں نہیں، فرینچ میں نہیں. یہ اس جدید دور کی ضرورت ہے، کہاں جائیں. اللہ تعالی جزائے خیر دے، مولانا ارشد مدنی صاحب نے ہندی میں تفسیر لکھی، الحمدللہ ہندی میں بعض مسلمانوں نے کام کیا ہے، خدا ان کی مساعی کو قبول فرمائے. اس لیے کہ ہندوستان کی ضرورت جس مشکل کی طرف کئی مہینے سے ہم چیخ رہے ہیں اور توجہ دلا رہے ہیں، آج اخبار خبر پڑھ لیے، سنکیانگ میں چائنا کی حکومت نے پابندی لگا دی کہ کوئی پردہ نہیں کر سکے گا، کوئی پردہ نہیں ہے اور کوئی لمبی داڑھی نہیں. یہ سب کیا چیزیں؟ سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یہ سب چیزیں جو ہیں آہستہ 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 اپنا وجود پکڑ رہی ہیں. انہیں تو بھئی متحرک ہونا ہی ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ایک آدمی ایک نظریہ چاہتا ہے دنیا میں، پہلے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کو دیکھنا نہیں اور دوسروں کے کام پہ کڑنا تنقید، وہ ایک الگ مسئلہ ہے بھائی. انہوں نے اپنے نظریے کو زندہ رکھنا ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ اگر ہم یہ الٹنے پلٹنے کا معاملہ نہ کرتے، اور اگر ہم ایک قوم کو دوسری اور دوسری کو پہلی پہ غالب نہ کرتے، مراد اور مفہوم یہی ہے والا حدمت بیا، تو یہودیوں کی عبادت گاہیں مٹ جاتی، عیسائیوں کے گرجے مٹ جاتے، و مساجد اور مسلمانوں کی مسجدیں مٹ جاتی. اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، ہمیں تو اس کے مطابق کام کرنا. اس لیے کوئی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ تفسیر کا کوئی شعبہ ہو اور کوئی رہنمائی کرے کہ اس زمانے کے مسائل کو حل کرو. ادب، فقہ اور اصول فقہ اور تفسیر، اور اس کے بعد حدیث کا نمبر آ جاتا ہے. لوگ براہ راست احادیث پڑھتے ہیں، صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، مسلم پڑھ رہے ہیں. اب اس میں ایسی ایسی احادیث ہیں جو ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ بالکل ایک چھوٹی سی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے کسی کی انگلش فرض کیجئے اچھی ہو جائے اور وہ کہے کہ میڈیسن کی میں کتاب پڑھوں اور اس سے میں دوائیاں تجویز کرتا رہوں، تو اسے کوئی عقل مند سمجھائے گا کہ بیٹے آپ اس کتابوں کو پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے آپ پہ، لیکن ایک سسٹم متعین ہے، اس کے پہلی کتابیں پڑھ کے آپ یہاں تک پہنچیں گے، پھر پڑھیے. آپ غور کیجئے گا کبھی اجتہاد 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 اتنے یہ نعرے لگاتے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ لگاتے ہیں جو بنیادی طور پہ اس زبان سے بھی واقف نہیں ہے جس کو پڑھ کے اجتہاد کرنا. انگلش ہی نہیں سرے سے آتی اور کہتا ہے کہ میں کلینک کھولوں گا، ڈاکٹر ہوں. تمہیں وہ زبان ہی نہیں پتا جس زبان میں ڈاکٹرز پڑھتے ہیں، اور پھر ٹرمینالوجی اس کی ایک الگ چیز ہے. علم کا پڑھنا اور ہے، زبان کا پڑھنا اور ہے. وہ زبان ایک ذریعہ بنتی ہے علم تک پہنچنے کا، اور پھر اس علم میں گہرائی وہ ایک الگ مسئلہ ہے. انگلش ایک اور چیز ہے، کمپیوٹر ایک اور چیز ہے. آپ انگلش پڑھیں پھر کمپیوٹر کو سمجھیں اس زبان میں جا کر، پھر بات ہے. جو سرے سے پہلی سیڑھی پہ بھی قدم نہیں رکھ سکتے وہ بھی کہتے ہیں اجتہاد ہونا چاہیے. ہم کب کہتے ہیں اجتہاد نہیں ہونا چاہیے؟ اجتہاد ہر دور میں رہا ہے اور قیامت تک اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن کرے وہ جو اس کا اہل ہے. اتنی سی بات ہے، بس وہ کرے جس کا اہل ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہر گاؤں اور گوٹ اور قصبے میں جعلی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور گرمیوں کے آنے پہ گلوکوز کی بوتلیں لگا لگا کے اپنے جہالت کو ثابت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہر وہ مولوی، ہر وہ دیندار اور ہر وہ جاہل جس کو سرے سے کتابوں کا شغف ہی نہیں تھا، وہ اجتہاد کر لے. اور اس کی خاموشی سے دیکھنا، اس کی گراوٹ کی سطح دیکھو، مسئلہ پوچھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے نا، یہی جس نے داڑھی رکھی اس مسئلہ پوچھنا ہے. وہ کہتا ہے اگر وہ بیچارہ کوئی ہے کچھ سینسیبل آدمی، وہ کہتا ہے جی کسی مولوی صاحب مفتی صاحب سے پوچھیں، فقہا نے لکھا ہے کہ عام مولوی سے بھی مسئلہ پوچھنا جائز نہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بیچارے کا یہ فیلڈ نہیں ہے، جس کا فیلڈ ہے اس سے بات کرو جا کے. یہ وہ چیز ہے. اس سے کوئی ایسا ادارہ ہمارے یہاں ہے نہیں جو ان ضروریات کو پورا کرے، اور جو چل رہے ہیں بسا غنیمت ہے، خدا کا احسان ہے کہ یہ بھی ہیں. یہ بھی نہ ہو تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے. حدیث کا یہ حال ہے. اس لیے ادب، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، حدیث اور سیرت، سیرت طیبہ کا یہ حال ہے کہ اپنی اپنی زبان میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پڑھنے کے لیے مواد کم ہے. ہمیں بتا دیں کوئی سیرت جو لکھی ہو اور اس کے اطراف اور پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہو. نہیں. بچے پوچھتے ہیں سیرت پہ پڑھنے کو کون سی کتاب آپ دینا چاہتے ہیں؟ شبلی نعمانی نے 1.5 جلد لکھی تھی، 2 لکھی تھی، اور 1914 میں انتقال ہو گیا. اور شبلی بیچارے سیرت لکھنا چاہتے تھے اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس کی تکمیل سے سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کریں. شبلی نے سیرت کو کرنے کا بیڑا اٹھایا اور بمبئی چلے گئے، اور بمبئی جا کے انہوں نے ایک بمبئی کے مسلمانوں نے ان کا خیر مقدم کیا، اور آندھرا ٹرانسپورٹ والے تھے یا کون تھے، بہرحال انہوں نے حضرت کے لیے اپنی کوٹھی سب چیزیں پیش کر، اور انہوں نے پورا سٹاف رکھا سیرت لکھنے کے لیے، مسعود عالم ندوی، عبد الماجد دریابادی، اور کون کون لوگ تھے جنہیں شبلی لے کے گئے. اور شبلی نے کہا انگریزوں کو پڑھو تم اور مجھے بتاؤ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کیا اعتراضات کرتے ہیں، تاکہ میں سیرت کے ساتھ ساتھ انہیں بھی نپٹاتا جاؤں. ہوا بس جو ہوا، اور وہ یہ کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اور انہیں بڑی غیر معمولی محبت تھی اپنے بھائی اسحاق سے. بس اس کی انتقال نے گویا کمر توڑ دی. شبلی پھر وہ شبلی نہ رہے جو پہلے تھے. دل کی وابستگی ان کی بھائی سے بہت زیادہ تھی. یہ قدرتی چیزیں ہیں، ہوتی ہیں. شبلی نے جب وہ بیمار ہو گئے تو اپنے گھر چلے گئے. انہوں نے ادارہ قائم کیا اپنی ذاتی زمین اور مکانات، اور انہوں نے اپنے کام کے لیے 3 آدمی منتخب کیے. انہوں نے کہا اب میں چلتا ہوں دنیا سے، اور میرے بعد اگر کوئی اس کام کو کر سکتا ہے تو وہاں ابوالکلام آزاد اور سید سلیمان ندوی اور ایک اور بھی تھے. وفات سے پہلے انہوں نے تار دیا، تار مولانا آزاد کو ملا، مولانا فارغنی تھے، اور سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو تار ملا نہیں، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی استاد کے ساتھ تعلق کی ایک چیز، ایک دلیل دیکھی ہے. وہ اوراق محفوظ ہیں جہاں انہوں نے سیرت کو لکھا ہے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے، اور آنسوؤں کے نشانات سے اٹے ہوئے ہیں، بھرے پڑے ہیں. غالباً جب وہ لکھتے ہوں گے تو استاد کی یاد آتی ہوگی، اور یقیناً وہ آنسو گرے ہوئے ہیں ان کے. انہوں نے پڑھا رہے تھے، لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں میرے اتنا شدید دل کا تقاضا ہوا کہ جاؤں اور استاد سے ملوں، اور میں کالج سے پڑھا کے پیریڈ باقی ختم کر کے نکلا اور گھر بھی نہیں گیا، سیدھا اسٹیشن کی طرف چل پڑا. اور اسٹیشن پہ پہنچ کے اور میں چلا گیا. مہتقی عثمانی صاحب نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، آدمی غور سے پڑھے تو یہ چیزیں اسی طرح ہوا کرتی ہیں. اس لیے جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ سب لوگ جھوٹے نہیں تھے. مہتقی صاحب نے لکھا ہے میں ترکی میں تھا سفر میں، اور میرے دل پہ شدید تقاضا پیدا ہوا کہ میں کراچی جاؤں. کیوں جاؤں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن میں نے سارے سفر چھوڑ دیے اور کراچی پہنچا. جب پہنچا تو معلوم ہوا کہ پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہسپتال میں داخل تھے اور مجھے دیکھا اور بہت خوش ہوئے. کیا پتا تھا کہ حضرت کا جنازہ پڑھانے کے لیے سارے پروگرام کینسل اور میں فوراً کراچی پہنچا. یہ ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر اس طرح بھی غالب آتی ہے. ہے تو بڑی نازک بات، مگر شاید کسی کی رہنمائی ہو. اللہ کی تقدیر کبھی کبھی گناہ میں بھی اسی طرح پوری ہوتی ہے. اس لیے ہر گناہگار قابل ملامت نہیں ہوتا. گناہ اور کفر بھی مشیت کے تابع ہوتے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو مشیت الہیہ غالب آئی اور کہتے ہیں کہ میں گھر بھی نہیں گیا، اسٹیشن سے پہنچا تو استاد جو تھے وہ بالکل بستر مرگ پہ تھے، تو میں کھڑا ہو کے رونے لگا. تو انہوں نے بار بس مجھ سے یہ کہا کہ سیرت سیرت، اور پھر میرے ہاتھ پکڑے اور کہا میرے اس کام کو مکمل کر دو، اور بتایا کہ گٹھڑیاں جو باندھ کے رکھتی ہوئی ہیں یہ سب تمہارے لیے ہیں. سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ نے سیرت لکھی ہے، مگر بڑے محتاط الفاظ میں شبلی نعمانی کی جو تحقیق کا معیار تھا، حضرت کے ہاں دوسرا رخ ہے، واز ہے، نصیحت ہے، بس ہے، پھیلاؤ ہے. آپ کبھی اس کو دیکھیں. اب مثلا عفق کا واقعہ ام المومنین رضی اللہ عنہ پہ تہمت کا لگنا، یہ سیرت کا بہت بڑا واقعہ ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا رہی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جو والد تھے ان کی حالت کیا رہی، ام المومنین رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں. اس واقعے پہ جب آئے ہیں سید صاحب رحمت اللہ علیہ تو ایک صفحہ بھی نہیں لکھا، چند سطریں لکھی ہیں، بس آگے چل پڑے. بہت سی چیزیں ایسی. شبلی کے ساتھ مسئلہ یہ بھی تھا کہ کتابیں نہیں تھیں. پھر وہی آئے حیدرآباد والے، انہوں نے کتابوں کے لیے پیسے دیے. پھر بھوپال والے آئے، بھوپال والوں نے زیادہ اس میں مدد کی. بھوپال کا بہت بڑا احسان ہے، اور بھوپال والوں کا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا نا، یہ اس کی دلیل ہے کہ انہوں نے شبلی کو ان کا کتابیں خریدیں اور سیرت لکھیں. شبلی نے پھر سیرت لکھی ہے. جتنی بھی اب موجودہ دور میں یہ جتنے مغرب کے اعتراضات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مرتب کی جائے، لکھی جائے. اور علماء مدینہ نے مستند نظرۃ النعیم کے نام سے کام کیا ہے، بڑا اچھا کام ہے. لیکن ہماری نسلیں عربی نہیں جانتی، اس کو کیسے منتقل کیا جائے، محتاط قلم کیسے اس کو لکھے. بہت معرکۃ الآرا مسئلہ جس پہ تھنے ہوئے ہیں اہل مغرب، اور وہ ہر کچھ عرصے کے بعد سوئی چبھو کے دیکھتے ہیں کہ ابھی زندہ ہے کہ مر گئے. پیپلز پارٹی کے مشہور لیڈر ہیں، وکیل بھی ہیں، اعتزاز حسن وزیر داخلہ تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں معاذ اللہ استغفر اللہ ایک چیز آئی تھی اور ملک میں ہنگامہ ہوا، 11-12 آدمی شہید ہو گئے اسلام آباد میں، خون، گولی، سب چیزیں ہوئی. پھر اس کے بعد ایک موقع آیا، دنیا ٹوٹ پڑی اور گورنمنٹ کو بچانے کے لیے کنٹینرز لگانے پڑے اور یہ اور وہ. یہ آہستہ 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 ہر 6 مہینے سال بعد ایک موقع آتا ہے. اب جو آیا کوئی نہیں اٹھا، اب نہ کوئی جلوس نکلتا ہے نہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ لانا چاہتے ہیں اس لیول پہ کہ بقول ان کے بولنے کی اور تحریر کی آزادی ہو. کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت اور شرم باقی نہ رہے. اور سب سے زیادہ ہدف وہ جس چیز کو بناتے ہیں وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ازدواجی زندگی ہے. آپ مجھے بتائیں کتنا لکھا ہے ہم نے اس پہ، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ہمارے یہاں سے کتنے جوابات ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کی تحقیق کی ایک مرتبہ کہ وہ جو مرتد لندن کا ہے اس نے جو کتاب لکھی اور دنیا میں بڑی مشہور ہوئی کیا نام ہے سلمان رشدی کی کتاب سٹینک ورسز، قادیانیوں نے اس کا جواب لکھا اور ایران سے شیعہ نے جواب لکھا. اب چلے جائیں اس کے بعد جوابات لکھے گئے لیکن بہت تھوڑے بہت کم، اور سٹینک ورسز کو ہم نے پڑھا تو افسوس تو ہونا ہی ہونا تھا، ہنسی بھی آئی کہ لکھنے والے کو اتنا بھی نہیں پتا، اتنا سرسری مطالعہ ہے کہ یہ بات تو پیش ہی نہیں آئی، یہ بات تو ہوئی ہی نہیں، اور جو پیش آئی ہے وہ اصل حقیقت کیا ہے، چیزیں کیا ہیں. اس لیے ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کی تیاری کی ہے کہ ہم انہی کی زبان میں ان کو جواب لکھیں، شاید کوئی پڑھے اور اس کے اعتراضات دور ہوں اور شاید اللہ اس کے لیے ہدایت کی راہ کھولے. سیرت طیبہ پہ اتنا کام نہیں ہوا، سیرت طیبہ کے ایسے ایسے حوالے ہیں جو بالکل لوگوں کے علم میں نہیں ہیں، ایسی احادیث لوگوں کے علم میں نہیں ہیں، واقعات ایسے علم میں نہیں ہیں. اس لیے ایک ایسے ادارے کے قیام کی ضرورت. یہ تو موٹی موٹی باتیں. دوسری طرف آپ ہمارے نظام کو دیکھ لیں، ہمارا نظام آہستہ آہستہ تعلیمی نظام، وہ چیزیں جو دین کے قریب تر لانے والی تھیں اس سے بالکل الگ ہوتا چلا جا رہا ہے. نئے نظام تعلیم مرتب ہو رہے ہیں اور اسلامک سٹڈیز کو اسی لیے نکالا جا رہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں تباہی پھیلانے والے بناتی ہے، لہذا آیات کو نکالیں، احادیث کو نکالیں، لے دے کے اگر پڑھانا ہے تو آپ میتھمیٹکس پڑھائیں، سائنٹیفک جو چیزیں ہیں وہ پڑھائیں، ایسا نصاب تعلیم مرتب کریں. ہمارے ریس صاحب نے ہمیں بعض چیزیں بھیجی، ان کو پڑھ کے بھی یہی اندازہ ہوا کہ اب نیا نصاب تعلیم اور وہ بھی پڑھیں گے ہمارے بچے، اور انسٹرکشنز کہیں اور سے آئیں گی کہ انہیں پڑھانا ہے. عجیب بات ہے، یعنی عملی زندگی میں دماغ یہودیوں کا اور پیسہ عربوں کا اور خون مسلمانوں کا. پچھلے 20-30 سال سے یہی جنگیں ہو رہی ہیں، اور اب تعلیم کے میدان میں بھی دماغ کسی اور قوم کا، پیسہ کہیں اور سے لیا جائے اور پڑھیں گے مسلمان بچے. کیا کرنے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ اس لیے ہمارے بچوں کے لیے دنیوی اعتبار سے ایسا نظام تعلیم چاہیے جس میں اسی طرح سے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا جائے جیسے ہم اپنے دینی نصاب میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. دینی نصاب میں ہم اپنے بچوں کو، علماء کو کمپیوٹر کی تعلیم ضروری ہے، مغربی زبانوں میں سے کسی ایک زبان کی تعلیم ضروری ہے. جو نظریات، فلسفے اور نظریاتی طور پر ہمارے ہاں آ رہے ہیں، علماء کو چاہیے کہ ایسی کتابیں پڑھیں تاکہ وہ نظریات جو اساس بنتے ہیں، وہ فلسفہ جو اساس بنتا ہے، اس فلسفے پہ جو قوموں کو چلایا جاتا ہے، اس سے علماء کا علم ہونا اور گہری واقفیت ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح ہم اپنے بچوں کو جب سکول میں لیں تو ہم انہیں عقیدے کی تعلیم دیں. 6 برس کا بچہ، 7 برس کا بچہ، 8 برس کا بچہ، اسے کیا ضرورت پیش آ گئی ہے حج کے مسائل پڑھانے کی؟ اسے کیا کرنا ہے حج کے مسائل؟ اسے زکات کے مسائل سے کیوں دلچسپی ہونے لگی؟ ہم اسے عقیدے کے مطابق بتائیں کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے، اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے، کمپیریٹیولی کرسچینٹی کیا ہے، یہودیت وغیرہ وغیرہ، اور آپ کا عقیدہ کیا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دو. 7 برس سے پہلے کیا ضرورت ہے نماز کے مسائل کو چھیڑنے کی؟ جب وہ 6ٹے برس میں آئے گا آپ سے بتائیے نماز ایسے ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ اس کے نصاب تعلیم میں آنا چاہیے. اور فرمایا 10 برس کا ہو جائے تو اس بچے کے بستر اپنے سے الگ کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 برس کا ہو جائے تو اسے وہ مسائل سکھانے چاہیں گے جس کا تعلق اس کی عمر سے ہے. یہ ترمیم ہونی چاہیے ہمارے نصاب. ہم اسے بہترین نصاب پڑھائیں, آکسفورڈ کا, ہارورڈ کا نصاب پڑھائیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس میں دینی مسائل کے اعتبار سے یہ کورس مرتب کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اب اس بچے کو جتنی توجہ انگلش پہ دیتے ہیں عربی بھی پڑھائیں, گنجائش نکلے فارسی بھی پڑھائیں. ہمارا بچہ یہ زبانیں پڑھا ہوا ہو, اگر وہ پڑھا ہوا ہوگا, کمپیوٹر جانتا ہوگا, اور پھر 6 سال 7 سال 8 سال چھٹی سے لے کے 12ویں تک ہے, چھٹی سے بی اے تک ہے, ایم اے تک ہے, ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں اسے پورا قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے, اور کم سے کم سورہ حجرات سے لے کے سورہ الناس تک یہ پورا قرآن کا اتنا حصہ اسے حفظ ہونا چاہیے. ڈگری نہ دی جائے جب تک کہ بچہ اتنا حفظ نہ کر لے تاکہ اس کی ساری نمازیں سنت کے مطابق ہو سکیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نمازیں پڑھائی ہیں بالعموم سورہ حجرات سے لے کے آخر تک آ جاتی ہیں. یہ بھی نہیں تو 30واں پارہ تو اسے یاد ہی ہو تاکہ اس کی ساری نمازیں سنت کے مطابق ہو سکیں. ہمیں یہ ترمیم کرنی چاہیے, یہ اضافے کرنے چاہیے. حدیث کی کوئی کتاب پڑھا دینی چاہیے, باقی وہ نصاب پڑھے. کس نے روکا ہے؟ انجینئر بننا چاہتا ہے, ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کس نے روکا ہے ایک ڈاکٹر نہ بنے؟ اور اس کے لیے ادارہ ایسا قائم کرنا چاہیے جس میں یہ نصاب تعلیم بچوں کو پڑھایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ادارے میں اپنے بچوں کے لیے ورزش, ایکسرسائز, اس کو اسی طرح فرض قرار دیں جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے. تو 2 میل دوڑے, 5 میل دوڑے, کوئی حد متعین ہونی چاہیے. جیسے پی ایم اے کاکول میں کیڈٹس دوڑتے ہیں, 5 میل دوڑتے ہیں, 4 میل دوڑتے ہیں, اور جس طرح ان کے ہاں یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورزش بنیادی طور پہ, اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, سب جانتے ہیں کہ انسان کے نظریات پہ کتنا فرق پڑتا ہے, جسمانی صلاحیتوں پہ کتنا فرق پڑتا ہے. معذرت کے ساتھ کہتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں, یقین مانو جی جاتا ہے آدمی اس لڑکے کو تھپڑ جا کے رسید کرے جو تراویح میں کھڑے ہو کے 3 پارے نہیں سن سکتا. یہ اللہ کی شان. یہ تمہاری عمر کیا ہے یار؟ ابھی 25 برس کے ہو, 30 برس کے ہو, کیا عذاب ہے 20 تراویح میں 3 پارے نہیں سن سکتا. اتنی حیرت ہوتی ہے سن کے. ہم کہتے ہیں چلو کوئی 10 پارے ہوتے تو ہم کہتے ہیں چلو یار تمہاری ٹانگیں تھک گئی ہوں گی یا کچھ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سارا اس کا نتیجہ ہے کہ بچوں کو ایکسرسائز نہیں نہ کراتے. بچوں کو دوڑاتے ہوتے, مسلز ٹھیک بنے ہوئے ہوتے, سوئمنگ ہوتی, یہ سب چیزیں. اور یہ نہیں جانتے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی ان کھیلوں میں, ان چیزوں میں سوئمنگ. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے, ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو کون پانی کے دوسرے کنارے پہ پہلے پہنچے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پکڑ لیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 63 برس تھی. شہادت کا جو سال ہے اس سے پہلے حج کو آئے, وہ آخری حج تھا ان کا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کتنے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت 13 برس کے رہے ہوں گے, 2 برس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے, 15 اور 10 برس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے, 25 سال کے جوان آدمی تھے. تو کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے ساتھ سوئمنگ کرو گے؟ میں نے کہا کرتے ہیں. تو اترے پانی میں, مجھے بھی اتر. پھر فرمایا کہ دونوں مقابلہ کرتے ہیں انڈر دا واٹر, پانی کے اندر کون کتنی دیر سانس روک سکتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ میلوں پیدل چلتے تھے نا وہ لوگ. ایسا ادارہ ہونا چاہیے. جتنے تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں اور یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں ان سے پوچھو تمہارے بچے کہاں ایکسرسائز کرتے ہیں, پتہ نہیں ماجو اور کس کس نام سے یونیورسٹیز ہیں، پورا پورے بلاکس میں یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے، نہ ان بچوں کی کھیلنے کی کوئی جگہ ہے نہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہے. یہ لوگ غور نہیں کرتے، اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس جوانی کی طاقت اور قوت کو لے جا کر ٹکرائے کہاں. اس کا تو جی چاہتا ہے کہ پہاڑ پھاڑ دے اور ٹکرا جائے، اس سے وہ یہ طاقت لے کے کہاں جائے. آپ نے کوئی سہولت سے میسر نہیں کی، اور پھر چلے ہیں اخلاقیات پہ اور اس پہ اور اس پہ، جو اصل کام کرنے کے وہ کیوں نہیں کرتے. اس لیے ایسے ادارے قائم کرنے چاہیے جہاں پر باقاعدہ یہ نظام قائم کیا جائے کہ کتنا بھاگنا ہے، کتنا چلنا ہے، کتنا پیدل چلنے کی ورزش ہے. یا پھر وہ اپنی انرجی خرچ کرتا ہے مطالعے پہ، تعلیم پہ. مطالعہ کوئی آسان تھوڑا ہی ہے، کم سے کم اتنا تو ہو، اتنا تو ہو کہ آدمی روزانہ 200-400 صفحے پڑھے، اتنا تو ہو کہ آدمی روزانہ کسی نئے نظریے کی تلاش میں ہو، کچھ تو پتا چلے نا یار پڑھنا کیا چیز ہوتی. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں، انگلینڈ، امریکہ، یورپ، جتنا ہے جا کے دیکھ لیں آپ، جتنے لوگ ہیں ٹرینوں میں جو سفر کرتے ہیں، بسز میں سفر، کوئی ہے؟ اب لیپ ٹاپ آ گیا ہے. آج سے 20-25 سال پہلے کیا ہوتا تھا؟ سب لوگ پڑھتے تھے، پن ڈراپ سائلنس، ہر آدمی اپنا اپنا پڑھنے میں مصروف ہے، کچھ تو ہے نا. پچھلے 500 برس میں انہوں نے جو غلبہ پایا ہے، زندگی کا وجود قائم کیا ہے. ایسے ادارے ہونے چاہیے ہمارے ہاں، بچہ جائے سویٹر اور کوٹ اتار کر لٹکا دے اور بالکل سادہ کپڑوں میں بیٹھ کے پڑھے، وگرنہ بہت سی صلاحیتیں اسی میں خرچ ہو جاتی ہیں کہ سردی بہت ہے یار، ہاتھ ہی نہیں کام کر رہے، ابھی ٹھہرو ہاتھ گرم ہو جائیں تو پھر کچھ لکھنا شروع کریں گے. گرمی بہت ہے، پسینے بہ رہے ہیں، اس لیے کہ کلاس رومز میں یہ سہولتیں ہیں نہیں. وہ بیچارہ کہاں سے اپنی صلاحیتوں کو اس میں لگائے یا اس میں لگائے؟ کیوں مسلمانوں کو 1200 سال تک کوئی چیلنج نہیں ملا؟ یعنی ملے لیکن وہ اور ناؤ تھے، ہر طرف برف ہی برف تھی، زندگی کا وجود ہی قائم نہیں. زندگی کا وجود تو ہمارے یہاں خوارزم میں بڑی مشکل سے قائم تھا. خوارزم میں ابھی آپ کے لیے شاید کسی کے لیے حیرت ہو، ہر سال ایک گزٹ نکلتا تھا، ہر سال خوارزم کے علماء ایک جاری کرتے تھے پرچہ، اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ خوارزم میں فراسٹ بائٹ کتنوں کو ہوا، اس سال کتنے لوگوں کی ناک کٹی، اس سال کتنے لوگوں کے کان جھڑے، اس سال کتنے لوگوں کو برف نے کیا نقصان پہنچایا. یہ اب بھی ہے، تاریخ میں سب محفوظ ہے. یورپ نے جب برف اور طوفان اور اس پہ قابو پا لیا موسم پہ، پھر زندگی کا قیام ہوا. زندگی کا جب قیام ہوا تو مشرق اور مغرب اس اعتبار سے برابر ہوئے، ان کا اب آگے بڑھو. اور پھر انہوں نے پڑھا ہے، پھر انہوں نے ابن عربی کو پڑھا ہے، پھر انہوں نے ابو علی سینا کو پڑھا ہے. ابو علی سینا پہ ابھی کتابیں آئی ہیں، ابو علی سینا نے جو کچھ لکھا ہے اب جا کر امریکنز نے اس کے ترجمے کیے ہیں، اور برٹش ڈاکٹرز نے اس کو اب چھیڑا ہے، اب ترجمے آ رہے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے. ہم نے بھی آپ سے عرض کیا نا، اللہ کرے گا کسی دن ہم انشاءاللہ پھر مصر جائیں گے. مصر میں کتابیں پڑھی ہیں جو جنین پہ، فیٹس پہ بحث کرتے ہیں مسلمان اطباء کہ بچے کے کیا کیا مراحل ہیں اور کن کن مراحل سے جنین گزر کے وجود میں آتا ہے. یہاں کے بہترین ڈاکٹر آرمی کے، ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا ہم بھی ابھی تک کسی پہ پہنچے. ہم نے کہا وہ تو 7 صدیاں پہلے ان کے پاس کیا چیزیں تھیں؟ صرف آنکھ پہ 16 جلدوں میں ایک کتاب ہم نے دیکھی دمشق لائبریری میں. ہم ظاہر ہے طب ہمارا موضوع کہاں ہے، تو ہم نے ایسی الٹ پلٹ کے دیکھا، ترکی میں دیکھی، 16 جلدوں میں آنکھ پہ کتاب لکھی کہ آنکھ ہے کیا چیز. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس میں موسم کی رعایت رکھی جائے، جس میں ورزش کے سامان مہیا کیے جائیں، جس میں بچے کی ایسی تربیت کی جائے. اور ان اداروں میں
پھر تخصصات میڈیکل کالج قائم کیا جائے جہاں ہمارے بچے پورا میڈیکل بھی پڑھیں, میڈیسن جو بھی ان کے شعبے ہیں وہ بھی پڑھیں, اور انہیں عربی آتی ہو. ممکن ہے اطباء کی کتابیں ان کی سمجھ میں آئیں, یہ وہ کوشش تھی جو حکیم اجمل نے کسی زمانے میں کی. اور حکیم اجمل مرحوم نے وفات سے پہلے ڈاکٹرز کو بلایا, اور خود حکیم اجمل کوئی معمولی آدمی تھے. جامعہ ملیہ ڈوب جاتا, ملیہ کی بنیاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے رکھی تھی, اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری خطبے میں علی گڑھ میں ارشاد فرمایا کہ میں جن نوجوانوں کی تلاش میں مدارس اور خانقاہوں کو چھانتا رہا وہ مجھے علی گڑھ میں مل گئے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو تحریک خلافت چلی ہے اور جو ہندوستان سے انگریزوں کی جڑ اکھڑ جاتی, اگر یہ گاندھی کال آف نہ کر دیتا تحریک خلافت کو, وہ ایک لمبی تاریخ ہے اس پہ کیا جانا ہے, لیکن جامعہ ملیہ کی بنیاد پڑی. ملیہ کے پاس ایسے ہوئے ایسے ایسے کڑے وقت آئے اس ادارے پہ کہ تنخواہیں نہیں رہیں. حکیم اجمل میں رحمہ اللہ خاموشی سے ایک معتمد آدمی کو بلایا, اپنی انگوٹھی اتاری اس کے حوالے کی اور کہا بمبئی جا کے بیچو, دلی میں کسی کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں جتنی ہماری انگوٹھی ہے. 18 یا 20 لاکھ کی وہ بکی, یاقوت تھا, ہیرا تھا, کیا تھا, وہ اتنے پیسے پھر لوٹائے گئے اور جامعہ ملیہ چلا. ترقی کس چیز کا نام؟ ترقی اس چیز کا نام ہے کہ گیون سچویشن سے غیر مطمئن ہو کے آگے بڑھنا, کہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے جس میں میں ہوں, مجھے اس سے آگے بڑھنا اور آگے بڑھنا اور آگے بڑھنا. جس دن وہ مطمئن ہو گیا کہ یہ صورتحال ٹھیک ہے, اس دن مر گیا, بس اس دن ختم ہو گیا. آدمی ترقی اسی وقت کرتا ہے جب وہ اپنی گیون سچویشن سے غیر مطمئن ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اپنی اولاد کی حالت میں بھی یہی ترقی ہوتی ہے, ملک کی حالت میں بھی یہی ترقی ہوتی ہے, تعلیم, ہر میدان میں اصول تو یہی ہے. انہی اصولوں کے تحت حکیم اجمل نے کہا کہ بیٹھو, ڈاکٹرز بھی بیٹھے, حکیم بھی بیٹھے, میں بھی بیٹھتا ہوں, اور ہم اسلامی طب کو مرتب کرتے ہیں. بولی سینا کی کتابیں پڑھنی شروع ہوئی. بولی سینا نے مثلا اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ انسان کے دل میں جو خون ہوتا ہے وہ گردش جو کرتا ہے وہ ایک الگ خون ہے, اور باقی باڈی میں جو خون ہے وہ ایک الگ خون ہے. جب یہ ایک مثال اس کی دے رہے ہیں, بہت مثالیں آئیں اس کے سامنے. جب یہ آیا تو حکیم اجمل بولے اور انہوں نے کہا یہ نظریہ ختم ہو گیا ہے, ایک ہی خون ہے جو سارے جسم انسانی میں گردش کرتا ہے. آگے چلو, کتنی ہی چیزیں. بیماریوں کا ذکر آیا, انہوں نے کہا یہ بیماری جو ہے نا, یہ جو گورو نے لکھی ہے, اس کا اصل سبب آنتوں میں چکنائی کا پیدا ہو جانا ہے, اور اس کا حل یہ ہے کہ چنے کھلائے جائیں تاکہ چکنائی جذب ہو. چنوں سے کیا چیز پیدا ہوگی, پھر اس پہ بحث شروع ہوگی. اس طرح کی بہت مثالیں تھیں حکیم اجمل مرحوم کے ساتھ خاتمہ ہوگی. اس لیے ایسا ادارہ جب بھی بنے اسے اپنا میڈیکل کالج بنانا چاہیے جہاں بچے ان چیزوں کو پڑھے ہوں. شاید کہ اللہ تعالیٰ اس طب کو زندہ کر دے جو مشرق کا طب ہے, اور جو مشرق کا طب ہے, 2, 4, 5, 7, 10 دوائیاں ہٹ ہو گئی نا تو دنیا میں پتہ چل جائے کہ کمپنیز کیسے چلتی ہیں اور علاج کیسے ہوتے. کینسر پہ بحث ہے, اور کینسر کی وہ بحث پوری ہے کہ کون کون سی دوائیاں کینسر میں استعمال ہوتی ہیں, اور ہیپاٹائٹس سی جو ہے اس کا علاج ہمارے حکما کے پاس ہے. ہم نہیں جانتے کیا ہے لیکن ہے, سے 100% ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس علاج کو ہوتے ہوئے, اور وہ ہے. لیکن وہ بڈھے کنجوس دل کے تنگ دل مر گئے, ساتھ لے گئے. طب پہ مستقل کتابیں, اس لیے کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں یہ چیز ہو اور ہمارے بچے اسے پڑھیں. اور اسی کے ساتھ یہ چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کے لیے الگ ہسپتال بنائیں, اور ہم بتا سکیں کہ کہ اس دور میں بھی اسلام کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے. مردوں کا اسپتال الگ ہے, خواتین کا الگ ہے, اور مہترانی اور صفائی کرنے والی سے لے کر لیڈی ڈاکٹر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سب بچیاں کام کریں, سرجری بھی عورتیں کریں اور مردوں کا کوئی داخلہ اس میں نہ ہو. یہ آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے. ہمیشہ تباہی اس وقت آتی ہے جب کوئی شخص اپنی ذہنی سطح اور معیار کے مطابق جو تاج محل قائم کرتا ہے ایکچولیزم میں وہ معیار گرا دیتا ہے. اس سے چار رات آگے بڑھے, پیچھے گیا, معیار گرا, ختم ہو گیا. ہمیشہ انسان نقصان اٹھاتا ہے زندگی بھر. آئیڈیل سچویشن ایک ہوتی ہے دماغ کی. یورپ کی ترقی کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آلہ ایجاد کرنا ہے, سینٹی میٹرز اس سے بھی ملی میٹرز کے حساب سے پیمائش کرتے رہے, جو ذہن میں تھا اس سے بڑھ کے سامنے آ گیا, جو ان کے ذہن نے سوچا اس سے بڑھ کے سامنے دیا. یہ نہیں ہے کہ سوچا تو یہ تھا کہ سوئمنگ پول جو ہے وہ 50 فٹ کا ہونا چاہیے, اور جب بنانے بیٹھے تو یار ادھر سے زمین کم ہے, اس پہ خرچہ زیادہ ہو جائے گا, ادھر سے یہ ہو جائے گا, اچھا چلو 50 سے 40 پہ آ جاتے. محروم کی مثال یاد آتی ہے, لڑکا تھا اور باڈی بلڈر تھوڑے دن بنا, پھر اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ شیر کی تصویر بنائی جائے اپنی کمر پہ, تاکہ جب میں قمیص اتاروں تو لوگ دیکھیں شیر ہے. تو گدوانا شروع کیا, سوئی اس کے ذریعے گدتے تھے, پھر نیلا رنگ بھر دیتے تھے اس میں. اب بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے منع فرمایا تھا. تو گدوانے والے حکیم کے پاس گیا, اس نے سوئیاں مارنی شروع کی, تو اس نے تھوڑی دیر تو برداشت کیا, گوشت چڑھا ہوا تھا ہڈیوں پہ, پھر اس نے کہا ارے حکیم صاحب کیا بنا رہے ہو, تو اس نے کہا شیر کا منہ بنا رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے بنا لو. پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ اس کی اب کیا کر رہے ہو, کہ مونچھے بنا رہے ہو, کہ مونچھوں کے بغیر شیر نہیں ہوتا, نہ بناؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب. پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا اب کیا بنا رہے ہو, اس نے کہا پنجے. اس نے کہا پنجے تو بنا لو مگر ناخن نہ بنانا. تو حکیم اٹھا اور اس نے کہا کہ وہ شیر جو پنجوں میں ناخن نہ ہو اور منہ میں دانت اور مونچھے نہ ہو, ایسا شیر ہم نے نہیں دیکھا, اٹھو, اگر ہمت نہیں ہے تو کیوں اس میں آتے. یہ چیز قومیں اور فرد گر جاتے ہیں جب وہ ذہنی معیار میں جو تاج محل بنایا ہوا تھا اصل زندگی میں اس کو حاصل نہیں کرتے, اور مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں, پیسے کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں آتی ہیں. اس لیے ایسا ادارہ بننا چاہیے, اور اس ادارے میں جب میڈیکل کالج اور اسپتال بنانا ہے تو تیسری چیز جو بنانے کے قابل ہے وہ لا کالج. ہمارے بچے ان علوم کو پڑھیں اور اسلام کے قانون کو بھی پڑھیں اور برٹش لا کو بھی پڑھیں. وہ لا جو ہم پہ مسلط ہے, نافذ ہے, بڑی اچھی شک ہے ہمارے آئین میں, بہت عمدہ شک ہے. آئین میں لکھا ہے کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. چیلنج کریں نا, جا کے آئین کو دیکھیں, چیلنج کریں, جائیں. لیکن ہمارے وکلا عربی بیچارے نہیں جانتے, ہمارے وکلا انہیں اسلام کے قانون کا علم ہی نہیں ہے, وہ جانتے نہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ حال ہے کہ ہم نے انہیں پورے ٹینور میں 6 سال میں, چیئرمین ان کے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, وہ تشریف لاتے رہتے ہیں, ہم نے انہیں 3 قوانین پہ مجبور کیا کہ حضرت اس کو اس کی کم سے کم آپ سفارشات تو مرتب کر کے بھیجیں. ہم نے کہا 3 طلاقیں قابل تعزیر ہونی چاہیے, جو شوہر 3 طلاقیں دیتا ہے اس کو 6 مہینے جیل بھی ہونی چاہیے, اس کو کوڑے بھی لگنے چاہیے. اس سے 10 لاکھ 5 لاکھ جرمانہ وصول کر کے اور نیشنل بینک میں داخل کر دیں اور اسے ایک رسید دے دیں کہ بیٹے 10 سال بعد آ کے اپنی رقم واپس لے جانا. 10 لاکھ کا سرمایہ پڑا رہے نا, 10 سال تک ڈی ویلیو ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور پیسے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہم نے کہا حضرت 3 طلاقیں بے اقوق قابل تعزیر, یہ تصور ہی نہیں تھا کسی کے ذہن میں. وہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی چیزیں فوٹو کاپی کرا کے لے گئے کہ حضرت کے ہاں یہ قابل تعزیز چیزیں تھیں یہ کریں, اور بحث مباحثے کے بعد یہ قانون بنا, انہوں نے سفارشات مرتب. ہم نے بڑے اصرار سے کہا کہ حضرت آپ یہ قانون کی سفارشات مرتب کریں کہ جس بچے کے باپ کا علم نہیں ہے اسے ماں کی وراثت میں حصہ ملے گا. نسب خراب ہے نا, آپ اپنی زبان میں کہیں گے یہ جائز بچہ نہیں ہے, نہیں ہے یار, لیکن ماں کا نسب ثابت ہے, ماں کی وراثت سے اسے حصہ ملے گا, شریعت اسے حصہ دیتی, چھپا ہوا نہیں رہتا اتنا کہ کس کا بچہ ہے, کون پھینک کے گئی ہے اسے, بالعموم چھپا رہے چاہے لیکن کہیں نہ کہیں پتہ چل, قانون تو ہونا چاہیے نا. وہ بچہ دعویٰ کرے کہ میری ماں فلاں ہے, اور ماں بڑھاپے میں جا کے اقرار کر لیتی کہ ہاں بھائی میں ہی, مجھ سے ہی غلطی یہ ہو گئی تھی, اسے وراثت میں حصہ ملے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ قانون بنایا تھا. مختصر ساری روایات کا خلاصہ یہ کہ فجر کی نماز کے بعد کسی نے بچہ پیش کیا, اس نے کہا کہ بالمومنین یہ گلی میں پڑا ہوا تھا تو میں اسے لے آیا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گویا مزاح میں فرمایا کہ میرا خیال ہے تمہارا ہی بچہ ہوگا اور اولاد زیادہ ہوگی ہے, اس لیے چاہتے ہو کہ اس کا وظیفہ مقرر کر دے. تو گھبرا گئے. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کا حضرت یہ صحیح کہتا ہے, میں گواہی دیتا ہوں میرے سامنے ہی اس نے اٹھایا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک جملہ, یہ ہے بڑے لوگوں کی بات, فرمایا اسے لے جاؤ, اس کی پرورش کرو, اس کا سارا خرچہ حکومت کے ذمے ہے اور جتنا اس سے نفع ہو وہ تمہارا ہے. آئے حکومت والے کا حضرت بچے کا نام, فرمایا میرا نام لکھو یہ میرا بیٹا, محلے میں گوارا نہیں کرتا کوئی, گوارا کیا کرے کوئی لڑ پڑے مارے آگے سے کہ میرا بچہ کدھر سے آ گیا. سیدنا عمر رضی اللہ کا اسٹیٹ کا بچہ ہے, میرا بچہ ہے, میرا نام لکھ دو. یہ ہے کردار, اتنا بلند کردار کہ تھوکنے والے کا تھوک چاند تک نہ پہنچے. انہوں نے بڑے اصرار سے کہا کہ حضرت اس قانون کو بنائیں, نہیں ہوا, جانتے ہی نہیں. تیسرا قانون جس پہ ہم نے بہت زیادہ اصرار کیا, ہم نے کہا حضرت اس کو لکھوائیں, قانون کو بنائیں کہ جس آدمی نے ناجائز طریقے پہ ہبا کیا وہ ہبا باطل ہے اور وہ اس کی اولاد کو ملے گا. سیٹھ صاحب ہیں, بڑے خوش ہیں, کسی ڈانسر طوائف سے جاؤ اسلام آباد والی کوٹھی تم لے لو, لے لی اس نے, 10 لاکھ کا ہیرا ہے, سیٹ دبئی میں جا کے شاپنگ کرا دی ہے تمہاری. فقہا نے لکھا ہے ایسی سارے ہبا باطل ہیں, اس کی اصل اولاد وارث قرار پائی, اس کی اولاد 20 سال بعد اٹھتی ہے اور کہتی ہے ہمارے والد کا یہ مکان تھا اور انہوں نے مستی اور شوق کی نظر کر دیا, فلاں طوائف کو فلاں کو دے دیا اور وہ ہبا مخفی تھا, پتہ ہی نہیں تھا کسی کو, اور یہ ہمارے والد کی جائیداد ہے, شرعن وہ جائیداد اس کے اولاد کی میں تقسیم کی جائے گی, واپس کی جائے گی. ایسے کئی کیسز ملیں گے, نہیں بنایا تھا. اس لیے کوئی ایسا ادارہ بنانا ہے تو اس ادارے کے لیے جہاں میڈیکل کالج ہے وہاں لا بھی ہونا چاہیے, اور ہم اپنے بچوں کو واضح طور پہ جتنے بچے ہم پڑھائیں ہم انہیں شعبوں میں تقسیم کریں, ہمارے بچے سی ایس ایس کا ایگزام دیں, ہمارے بچے آرمی میں جائیں, ہمارے بچے ڈاکٹر بنے, ہمارے بچے وکیل بنے, یہ پورا ایک نقشہ ہے اس ادارے کا جس ادارے کو ہم نے چاہیے کہ قائم کریں. یہ وہ خلاصہ ہے. اور اسی طرح اس ادارے کی جتنی زمین ہے عملاً اس کی چار دیواری, چار دیواری کے بعد ٹریک جس پہ بچے بھاگیں, وہ 2 میل بنے یا 4 میل, اس کے بعد درختوں کا لگانا, اس کے بعد سائیکلنگ, ان ساری چیزوں کی کیپیسٹی عملاً ادارے میں ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک آئیڈیل سچویشن تک اپنی اگلی نسل کو پہنچائیں. لائبریری کا قیام, اسی طرح بہت کم تعداد, جیسے 100 بچے لے لیں, 125 لے لیں, 150 لے لیں, بس اس سے زیادہ نہیں, جو بھی نکلا تیری بزم سے سو پریشان نکلا, एक से एक मार के का आदमी होना चाहिए। कितने रह जाएंगे आखिर पर, 50-60 ही रह जाएंगे, भाग जाते हैं और बहुत चीज, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो निकले सो काम का आदमी निकले। ये इदारे कायम होने चाहिए। इसके साथ साथ ये जो अगले 20-30 सालों में आ रहा है ना, ये ओल्ड हाउसेस ऐसा बनाना चाहिए जहां बूढ़े लोगों को रखा जा सके, बूढ़ी औरतों को रखा जा सके, घरों में जो अजाब आए हुए हैं इस अजाब से उन्हें निकाला जाए, हॉस्पिटल के साथ मस्जिद के साथ मुंसलिक कर दिया जाए कि यहां रहो, अल्लाह को याद करते रहो, मुफ्त में खाना पीना है, बस जिंदगी के आखिरी दिन गुजारो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुन सरून आला आदाईकुम व तुरज़कून बिज़ौफाईकुम, और अल्लाह तुम्हारी मदद करता है, दुश्मनों पे फतह देता है और तुम्हें रिज़्क देता है जब तुम सोसाइटी में उन अफराद की मदद करते हो जिनका कोई सहारा नहीं होता, कोई सहारा नहीं, लोग तंग आए हुए। ये ईदी सेंटर में ईदी से याद आई कि ये नजाती कौंसिल वाले मान ही नहीं रहे थे कि मुल्क में कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं। हमने कहा हजरत ऐसे बच्चे उनका, वो जाहिर है कि उनका मैार बहुत बुलंद है, तो ईदी वालों ने रिपोर्ट भेजी, उनके ईदी वालों से रिपोर्ट मंगवाए जिन बच्चों के बाप का पता नहीं ये कितने होते हैं। तो ईदी वालों ने रिपोर्ट भेजी कि पिछले साल जनवरी से दिसंबर, जनवरी से जून तक 28,000 बच्चे ऐसे थे। वल्लाहु आलम इसमें मुबालगा है या नहीं है, उन 28,000 बच्चे ऐसे भी इस दौर में, जबकि मेडिकल कहां से कहां पहुंच चुका है। इसी तरह ईदी वाले जिन बूढ़े बूढ़ियों को पाल रहे हैं ना, ये सब इस चीज की दलील है कि ओल्ड हाउसेस जो है हमारी सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता कायम होंगे, उन्हें तो शुरू हो गए हैं, इस काम को करना चाहिए ताकि उनका खातिमा ईमान पे हो, कोई मस्जिद से आजान आए, आवाज आए, खुदा की मदद शामिल हो। ये वो पहलू हैं जिनको बजाहिर अकल इंसानी तस्लीम चाहे ना करे लेकिन हकीकत में उनका वजूद है। ये वो सब बातें और कुछ और भी जिनके अब वक्त नहीं है। अमलन ये हुआ कि हमारे एक दोस्त, उनके एक दोस्त आए, किसी वजह से आए थे इंग्लैंड से, कुछ मसाइल थे, कुछ बातचीत थी। अल्लाह को अगर कोई काम करना हो तो देखो कहां से कहां ले जाता है। इन रब्बी लतीफुल लिमा यशा, और मेरा परवरदिगार जो चाहे करे, और बड़ी बारीकी के साथ। उन साहब का आना समझ में नहीं आया, चले गए। उनके जो दोस्त थे वो आते रहे। फिर एक दिन वो जो दोस्त थे अपने एक दोस्त को लाए, और वो समीर साहब। समीर साहब ने हमसे कहा कि ये इदारा, ये चीजें, आप एक बड़ी जमीन का टुकड़ा ले लें, और ऐसी बातें कहीं सुनी उन्होंने तो कहने के वहां बनाए, ले गए और सिमली डैम के पास ले गए और कहा ये है जगह और आप इसे ले लें। कहा हम कहां ले लें भाई, खाम खा में 5 लाख रुपए का नाल। कहा बिल्कुल नहीं समीर साहब, इतने सोच तस्वुर ही, इतना इसरार उनका बड़ा, इतना बड़ा, अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे कि एक तरह से हमें तंगी होने लगी। फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, जब आए जब यही बात, जब आए यही बात। आखिर तंग आके दिसंबर 13 में हम वहां धूप पे बैठे तो उनका बहुत ज्यादा इसरार था जमीन को लेने। हमने कहा नहीं ले सकते, माफ करें आप। तो दिसंबर 13 में एक छोटी सी पर्ची हमने लिखी, इस्तखारा करते रहे उस पर्ची, वो भी महफूज है, 4-5 सत्र ही हैं। हमने कहा जिस जमीन का आप जिक्र कर रहे हैं, उनका ये 225 कनाल जमीन है। हमने कहा इस जमीन को हम 25,00,000 रुपए कनाल खरीदेंगे और ये किस्तें देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लिख के पर्ची हमने राशिद को दी कि इन्हें भेज दें, उन्होंने भेज दी ईमेल के जरिए। शायद 10 मिनट गुजरे होंगे या 5 मिनट फोन आ गया, कहने लगे मोइनुस समत की जमीन है और वो अभी सोया हुआ है अमरीका में, तो उठता है तो मैं बात करता हूं। दूसरा फोन आ गया चंद घंटों बाद, उनका मुबीन ने कहा अभी आना पकड़ो। बड़े हैरान हुए कि कहां 5 लाख रुपए की जमीन, कहां 1.25 लाख में। फिर ख्याल तो आया कि लाख ही लिख देते, मगर अल्लाह को यही मंजूर था। वो कोई 2 करोड़ 20 लाख रुपए बने उसके। तो मोइनुस्समत साहब, अल्लाह ताला जजाए खैर दे, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। हमने उसमें शर्त बुनियादी तौर पर तय की कि हम 1 रुपया जमा कराएं या 1000 कराएं या 1 करोड़ कराएं, आपको कोई उनका कोई एतराज नहीं, बस कराते रहो। बड़ा लंबा सफर तय हुआ, बहुत से दोस्तों ने उसमें मदद की, अल्लाह ताला सबको ही जजाए खैर दे। ये सब कुछ होने के बाद अब जाकर उस सारे सफर को मुख्तसर करके, अब जाकर जनवरी में, फरवरी में, क्यों राशि मार्च में, फरवरी में उनकी रकम मुकम्मल हो गई 2 करोड़ 20 लाख रुपए। पहली मरतबा हमने और मोइन साहब ने एक दूसरे को देखा, लंबा चिल्ला उन्होंने काटा। ये पूरा एक ग्रुप है, समीर साहब उसमें शामिल हैं, दोस्त हैं सारे आपस में, मोइनुस्समत, जलालुद्दीन उस्मानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, आसिफ अली जरदारी जो आपके सदर मुमलिकत रहे, और ये 5-6 सेठ। तो जरदारी साहब से भी उनकी बात हुई तो उसने कहा यार ये अच्छे लोग हैं, दे दो कम कीमत पे। तो उन्होंने ये जमीन का टुकड़ा दिया। जमीन का जब ये टुकड़ा मिला तो अब उसके बाद दोस्तों में ये बहस छिड़ी कि अब या तो इस जमीन पे काम शुरू किया जाए, या असल में ये जमीन सेठी साहब थे एक उनकी थी, और सेठी साहब ने ये पूरा टुकड़ा कोई 500-450 कनाल पे मुश्तमिल किसी जमाने में खरीदा था। फिर उन्होंने इसी का एक हिस्सा मोइनुस्समत साहब को बेच दिया, वो अब इधर मुंतकिल हो गया। कागजात सारे आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। अल्लाह का बड़ा ही एहसान है, खुदा के बहुत बड़े इनामात में से है कि 20-25 साल का अरसा होता है लोग इस इदारे के लिए, जमीन के लिए, कहीं के लिए कोई पैसा भेजते हैं, और अल्लाह ही के एहसानात में से है कि इतना अंधा एतमाद है कि आज तक किसी ने 1 रुपए के बारे में नहीं पूछा कि कहां खर्च किया। कभी 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 किसी ने हमसे नहीं पूछा, और खुदा की मखलूक का ये हाल है तो खुदा का अपना हाल क्या होगा, वो इससे यकीनन बेहतर होगा। कभी किसी ने इधर याद किया, अल्लाह का शुक्र है, उनका एतमाद है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। अब ये बात चली कि सेठी साहब के की जो जमीन का बकिया टुकड़ा है, सेठी साहब का इंतकाल हो गया, वो भी आए थे, उनकी साहबजादी हैं, उन्होंने खुद भी मुझसे फरमाया एक दिन, कहने लगी हमारी बड़ी तमन्ना है कि आप ये जमीन भी ले लें और बड़े पैमाने पे यूनिवर्सिटी बनाएं। इसका फायदा ये भी है कि इसके पीछे सरकारी जमीन है, उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है इस जमीन के अलावा, और अगर ये जमीन ले लेते हैं तो वो जो जमीन पीछे वाली है उसको लीज पे लिया जा सकता है। और ये जो जमीन सेठी साहब की अब है, उन्होंने कहा जी 15 करोड़ रुपए हम लेंगे, 385 कनाल ये, तो 285 कनाल ये और 175 वो, ये सारी मिला जुला के कोई 450 कनाल जमीन बन जाती है, और पीछे गवर्नमेंट की भी जमीन। अब ये तय हो चुकी बात, और अक्सर दोस्तों ने यह कहा कि हमें यह जमीन ले लेनी चाहिए, दो मसले सामने आए। एक मसला तो यह कि पिछली जमीन जो ले ली है 175 कनाल, इस पर कब्जा तो बरकरार रखना है आकर, ऐसे ही तो नहीं छोड़ देना, तो उसके लिए पानी बिजली वहां पे 2-4 कमरे जहां जाके कोई रह सके, तो बिल्कुल आगाज उसमें किया है। और पहले हमने कहा उस पर ट्यूबवेल के लिए, तो उन्होंने कहा जी 10 लाख, फिर 15 लाख, फिर वो आए इंजीनियर्स आए, बैठ के बहस मुबाहसा हुआ सारा, तो उन्होंने कहा जी 600 या 650 फुट पे खुदाई होगी इतनी ड्रिलिंग करनी है ताकि पानी निकले, और इसका बिल है 41 लाख रुपए, 41 लाख। वो जो बिल था वो भी वेबसाइट पे चला गया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ताकि पानी ट्यूबवेल लगे, 13 इंच का बोर है, और उससे फिर बिजली और बाकी चीजें हों तो वहां कुछ लोग रहें, ताकि उस पर ये इदारे करके आम अमल में लाया जाए। जिन दोस्तों का ख्याल ये है, हम समेत, हमारी भी राय यही कि जमीन खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि जब इदारे बन जाते हैं तो वो मुसलमान जेरे जमीन चले गए, जो खुश होकर कहते थे कि यार हमें भी नेकी का मौका दो, अब कीमत बढ़ा देते हैं, इंतजार में होते हैं। अल्लाह इन्हें भी जजाए खैर दे। इन लोगों ने 15 करोड़ का जो मुतालबा किया, अगर ये मान लिया जाए तो उन्होंने इस हद तक तो रजामंदी का इजहार थोड़ा सा किया है कि आप इस रकम को 3 साल में अदा कर दें। फिर ये दोस्तों के साथ तय पाया कि हम 5 करोड़ रुपए हर साल इन्हें दे दें, और अगर ये सूरत हाल बन जाती है तो इस साल रमजान के बाद बैठ के बाकायदा अमेरिका से भी दोस्त आए और बात करें, और 5 करोड़ या 4 करोड़ जितना भी, 15 तो उनकी डिमांड है ना, यकीनन उससे कम ही करना है, लेकिन ये कि ये पैसा उन्हें दिया जाए ताकि एक तरह का बयाना भी हो जाए, और हम उनके साथ ये तय करें कि अब हम उस पूरे एरिया को सामने रख कर ये इदारे इनके लिए जगह मेन प्लान, मास्टर प्लान बनाएंगे, और फिर जो भी अल्लाह को मंजूर। इसलिए दुनिया भर में जितने भी लोग हमें सुनते हैं और जितने भी लोग मैसेजेस व्हाट्सएप और फलां फलां इसमें रابطہ रखते हैं, उन सबको सोचना चाहिए कि हमने अब क्या करना। आज भी सुबह फोन आते रहे, दोस्तों ने कहा कि आज की निशिस्त में ये बात रखी जाए, इसलिए मैं आप सबसे ये कहता हूं कि इस इदारे को अमलन वजूद में लाएं। रमजान में जकात, सदकात, खैरात वगैरह वगैरह, इन सब चीजों के जरिए हमें अभी 5 करोड़ जमा करना है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त तारिक साहब हैं, लखनऊ के रहने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह 20 लाख उन्होंने भेज दिए, उनका आगाज करो इसका, 20 लाख उन्होंने भेजे हैं, और वो उन्होंने काउंटर लगा दिया है रिज में, जो बकौल उनके वालिद के हमेशा हमें सुनते रहते हैं लेकिन बात नहीं करते, उसने काउंटर लगा दिया है 5 करोड़ का कि इस रकम को हमने पूरा करना है, लेकिन हकीकत में वो 15 करोड़ पूरा करना है, इसलिए कि जमीन की मुंतकिली भी है, कागजात भी बनने हैं, ये चीजें भी होनी है सारी। तो अब ये है मरहला, अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं और रमजान के बाद हम उनके साथ बात करके उन्हें बयाना कोई मुनासिब चीजें तय कर लेते हैं, तो फिर तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दूसरा मरहला उसके नक्शे बनाने का है, वो फिर जाहिर है कि निस्बतन आसान हो जाता है। ज्यादा बात जमीन की होती है कि पांव कहां रख सके, और अगर नहीं होता रमजान में भी इतना, तो फिर हमें इसी जमीन पे जो मौजूद है उस पे काम कर। लेकिन जितने लोग भी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में हमें सुनते हैं, बात करते हैं, पैगाम भेजते हैं, उन सबको ये सोचना है कि अब हमें ये काम करना कैसे। 2 तरीके होते हैं, एक तो ये कि आदमी कह दे नहीं करना, छुट्टी हुई, और एक ये कि करना है यार, तरीका ढूंढो कैसे करना है। तो हमें इस काम को करना है इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ताला को नामंजूर हो तो फिर तो कोई जाते अकदस से क्या कह सकता है, अर्ज कर सकता है, लेकिन दुआ की जा सकती है, अल्लाह से मांगा जा सकता है। अल्लाह ताला के लिए 15 करोड़ क्या चीज है, यही है ना कि हमने दरख्वास्त भेजी हुई, उन्हें साइन कर देने हैं किसी दिन के, लो जी दे दो, बस बात खत्म हो गई। तो ये मंसूबा है ताकि हम अपनी आइंदा नस्ल के लिए एक अच्छा तालीमी इदारा देकर जाएं, जहां पर उनके लिए ये सारी सहूलतें हों। इस तरह से निजामी को हम बजाय इसके कि 12-15 साल में रखें, अगर हम समझते हैं 20 साल तक तो 20 साल तक, ताकि कोई आलमे दीन निकले तो पता चले यार कि ये साहिब इल्म है, इसने कुछ पढ़ लिख रखा। अगर कोई डॉक्टर निकलता है तो पता चले कि ये इसमें डॉक्टरी के साथ साथ इंसानियत भी, हमने बिल्कुल इस पहलू को नहीं छेड़ा, लेकिन तालीम 40% और तरबियत 60%। तरबियत के बगैर कोई चीज नहीं। हम अपने हॉस्टल्स बनाएं, अपने बच्चों को वो दिखाएं जो हम दिखाना चाहते हैं, वो मूवीज दिखाएं जो हम दिखाना चाहते हैं। हमने बच्चों की तरबियत कर, ये वर्जिश उसी का एक हिस्सा है। 5 मील दौड़ेगा ना, 4 मील 3 मील और स्विमिंग करेगा तो दिमाग और भी तरफ चल पड़ता है। ये सारी चीजें हैं, हम 60% तरबियत पे खर्च करें, ये सारी। तो इसलिए आज की निशिस्त में अल्लाह ताला से भी दुआ है कि ये नहीं है कि जमीन दे दे या ना दे, ये है कि जो जिस चीज में खैर हो वो करे, नसीब में खैर फरमाए। इसलिए कि अल्लाह के फैसले यकीनन इंसानों की अकल से बुलंद व बाला होते हैं, वो इन मसलतों को जानता है, सब चीजों को जानता है, उसको नहीं मंजूर कोई अरज नहीं, ना से हमारे ख्यालात नाकिस होंगे, वो उसको मंजूर है और होना चाहिए, हमारी तमन्ना तो ये है तो ये हो जाए, इस पे काम करना चाहिए। रजब, शाबान और रमजान 3 महीने हमारे पास हैं और 5 करोड़ 5.25 करोड़ सरमाया जमा करना है। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे।